الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك آمنت بالله صدق الله العظيم وفي موضع اخر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب أنه ناطق بفمي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم راج کسی شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام بانج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آواز سے گونج ختم کر اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب عصر تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا فضل و کرم ہے کہ ہم حضور سیدنا قدوۃ الاولیاء عطاء رسول شیخ المشائخ جماعت اولیاء کے سرخیل حضور سیدنا سلطان ہند خواجہ معین الحق بدین اجمیری سجزی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے عرس مبارکہ کی اس محفل اور اس بزم میں ہم شامل ہیں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق سے ہمیں اللہ کے محبوبوں کا ذکر کرنے کی توفیق اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، اور اس عارضی اور اس وقتی دنیا کے اندر ایک مومن کے لیے سب سے بڑا سرمایہ افتخار اور اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کی کامل محبت کا حصول کا مؤثر مسلم اور مجرب جو طریقہ ہے وہ حضرات اولیاء کاملین کے مناقب منقبتیں ان کے اذکار اور قلب کو ان کی محبت کی گرمی سے زندہ رکھنا، یہ سب سے ایک مؤثر طریقہ ہے۔ اہل سنت و جماعت الحمدللہ قدیماً اللہ رب العالمین جل وعلا کی محبت کے حصول کے جتنے بھی ذرائع ہیں اس سے کامل طور پر متعلق اور جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق و مالک ہے اور ہم اسی کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو اس کی عبادت جب ہو سکتی ہے کہ جب اس کی معرفت اور اس کی پہچان حاصل ہو، تو اس کی پہچان کا سب سے مؤثر ذریعہ اور ذات جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے واسطے کو رشتے کو قلبی طور پر گہرا اور مضبوط کرنا، یہ حضرات صحابہ اکرام اور حضرات اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہ مجمعین یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ مخلص صحابی اور صحابہ کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی معاونت کی اور حضور کے مخلص دوست بن کر، مخلص ساتھی بن کر اللہ کے دین کو محفوظ کیا، اور پھر حضور کے خاندان کے وہ لوگ کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے زیور ایمان سے بھی آراستہ کیا، تقوی و طہارت سے بھی آراستہ کیا، اور جماعت صحابہ میں ان کا شمار ہوا، تو اللہ کی معرفت کا سب سے پہلا ذریعہ جو ہے وہ حضور کی ذات ہے، اور حضور سے قلبی ارادت اور محبت کو جوڑنے کا سب سے مؤثر ذریعہ جو ہے وہ صحابہ کرام اور خاندان رسول کے ساتھ اپنی قلبی محبت کو استوار کرنا ہے، زندہ کرنا ہے اور اس کو قائم رکھنا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت عزام کے ساتھ اپنی محبتوں کو جوڑنا، جو زینہ بزینہ ہے، درجہ بدرجہ ہے، اس کا مؤثر طریقہ ہے کہ امت کے اجلہ اولیاء جن کا نام، جن کی بزرگی، جن کا تقویٰ ہر مسلمان کی زبان پر ہے، اور ہر طبقے کے عالم نے اور اسلام کے شعبے کے ہر ماہر نے جن کو جماعت اولیاء کا سرخیل اور امت کی کا بڑا عظیم رہنما، اور بلکہ یوں سمجھیے کہ اللہ کے دین کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے ہم تک حاصل ہوا، حضور کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے، تابعین کے ذریعے جو پہنچا، تو بر صغیر کی وہ شخصیات کہ جنہوں نے ان تعلیم کو محفوظ کیا، اس کی حفاظت کی، اور اس کے ہر پہلو کو بڑی امانت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اس کو محفوظ کیا، اور اپنی پوری زندگی اس کے نفاذ میں، اس کی اشاعت میں، اس کی تبلیغ میں، اس کی فروغ میں صرف کر دی، تو ان شخصیات سے محبت کرنا اوپر کی تمام شخصیات کے حوالے سے لازم ہے، اور ان میں بر صغیر کی سب سے برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک ہستی حضور خواجہ مولانا الحق بدین سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ یہ وہ عقیدت کا ایک سلسلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا یہ وہ زینہ ہے، یہ واسطہ ہے، اور یہ رابطہ ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ زنجیر ہے، یہ وہ طریق ہے، راستہ ہے کہ جس کے ذریعے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا جاتا ہے، اور پھر جو حضور تک پہنچ گیا تو پھر وہ اس کو اللہ رب العالمین جل وعلا کا وصل یقیناً حاصل ہو گیا۔ اسی لیے ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ان اولیاء، ظاہر سی بات ہے کہ آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے تو ان اولیاء کی خدمات کی وجہ سے موجود ہے، کیونکہ ہم نے دور صحابہ نہیں پایا، ہم نے دور تابعین کو نہیں پایا، ہم نے حضور علیہ السلام کو مبارک اور برگزیدہ دور ہم نے نہیں پایا۔ ہم جس علاقے اور خطے میں رہتے ہیں تو ہمارے سب سے بڑے محسنین وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑی دیانت کے ساتھ پچھلوں کی امانت کو ہم تک پہنچایا۔ آج دین جس شکل میں ہمارے ساتھ میں موجود ہے، قرآن جس حیثیت سے ہمارے سامنے موجود ہے، تو 1500 سال کے بعد بھی ایک مسلمان کا بچہ کھڑے ہو کر بھی یہ بات کر سکتا ہے کہ آج میرے ہاتھ میں جو یہ قرآن ہے یہ وہی ہے جو حضور کے ہاتھ میں تھا، جو حضرت فاروق اعظم کے، حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں تھا، جو حضرت مولا مرتضیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ تو یہ یعنی وہ دور تو اگر تسلسل سے دیکھیں تو مرتبے کے اعتبار سے بھی بڑا ہے اور آگے ہے، اور زمانے اور ہماری پیدائش کے حوالے سے بھی دیکھیں تو آگے ہیں۔ لیکن وہ دور جو خواجہ صاحب کا دور ہے، سرکار غوث اعظم کا دور ہے، بابا فرید کا دور ہے، خواجہ نظام ملت کا دور ہے، تو یہ جو دور ہے یہ ان دور کے قریب ہے ہم سے، ہماری پیدائش کے حوالے سے، ہمارے ہونے کے حوالے سے، کہ وہ دور امانت بنتا ہے، دلیل بنتا ہے ہمیں دور صحابہ تک لے جانے کے۔ تو جس طرح دور کے حوالے سے بھی، یعنی زمانے کے حوالے سے بھی، کیونکہ سرکار خواجہ صاحب جو ہے وہ 6ویں صدی ہجری کے ہیں، 627 ہجری جو ہے وہ حضرت خواجہ صاحب کا، مورخین نے اس پر جزم کیا ہے، چاہے وہ انیس الاربعہ ہوں یا میرات الاربعہ ہوں، سلسلہ چشتیہ پر لکھے جانے والی جتنی معتبر کتابیں ہیں، پھر حضور شیخ محقق امام اہل سنت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیات ہوں، یہ بات کے جتنے ہوں، تمام نے یہ کہا کہ خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور مبارکہ ہے، آپ کا وصال، آپ کی سن وفات جو ہے وہ 627 ہجری ہے۔ تو یہ 627 ہجری جو ہے یہ حضرت خواجہ صاحب کا یوم وصال ہے، یعنی سال وصال ہے۔ ایک بات اب ذرا یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں، جس طرح پچھلوں کا دور، صحابہ اکرام کا دور، اہل بیت عظام کا دور، تابعین کا دور، اس طرح وہ حضور کے قریب ہونے میں آگے ہے، اس طرح وہ بزرگی اور مرتبے میں اور حضور کے قرب میں آگے ہیں، پھر اسی طرح یہ درجہ بدرجہ ہے. تو لہذا ہمارے قریب جو ہمارے شجرے میں، یہ ہمارے تاریخ اسلام کے اندر دین کی تبلیغ اور اشاعت کے حوالے سے جو شخصیات ہیں، تو جس طرح وہ شخصیات ان کے بعد زمانے میں آئی ہیں، تو جس طرح زمانہ ان کے بعد رہا ہے تو مرتبہ بھی پھر ان کے بعد رہا ہے. تو مطلق تو ہم ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر نیچے کے لوگوں پر اعتماد کر کے ہم ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان اور سرکار کی معرفت اور دین کی معرفت جو ہم تک پہنچی ہے، وہ جو ہمارے قریب لوگ ہیں، جس طرح کے حضرت خواجہ غریب نواز حضور کے دور کے سامنے تو بہت بعد میں، لیکن ہماری پیدائش کے اعتبار سے حضور تک پہنچنے میں واسطہ ہے. تو لہذا یہ وہ امین جماعت ہے، یہ وہ معتبر جماعت ہے کہ جنہوں نے بڑی دیانت کے ساتھ، بڑی جان فشانی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو صحراؤں میں، دشت میں، اور دنیا کی لذتوں سے ہٹا کر دین کی خدمت کے لیے قریا قریا، گلی گلی، گاؤں گاؤں اپنی زندگی، نہ اپنے نسب کی پرواہ کی، نہ اپنے ذات کی پرواہ کی، نہ اپنے بچوں کی پرواہ کی، اور انہوں نے نکل کر آج پوری دنیا کے اندر جو اسلام پایا جاتا ہے یقیناً صحابہ نے پھیلایا. لیکن صحابہ کی اس امانت کو آگے لے کر کون آئے ہیں؟ غوث اعظم آئے ہیں. صحابہ کی اس امانت کو لے کر آگے کون آئے ہیں؟ سرکار خواجہ غریب النواز آئے ہیں. جس طرح صحابہ نے، حضور نے اپنی امانت کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے کامل شاگرد تیار کیے، جو صحابہ اکرام کی صورت میں تھے، حضرات اہل بیت عظام کی صورت میں تھے، اسی طرح وہ جذبہ ان کے اندر تھا. وہ ایک جہد سے حضور کے شاگرد تھے، اور ایک جہد سے بعد آنے والوں کے لیے حضور کے مظہر اتم تھے. تو انہوں نے اپنے بعد وہ ذمہ داریاں ان میں منتقل کی، حضور سے ملنے والا تقویٰ ان میں منتقل کیا، وہ امانت ان میں منتقل کی، وہ جذبہ ان میں منتقل کیا، وہ احساس ان میں منتقل کیا، اور یہ سلسلہ بسلسلہ، نسل بعد نسل، اور طریق بعد طریق کے حوالے سے سلسلہ آگے آیا. اور پھر بر صغیر کے اندر، جہاں پر بہت زیادہ اسلام کے خلاف چیمے گوئیاں اور اسلام کے خلاف کھڑی ہونے والی قوتیں جو بر صغیر کے اندر تھی، وہ فلاسفر بھی تھے، علمی حلقوں کے اندر ایک بڑا خطرناک طوفان تھا کہ اقلیات کا، وہ سامنے کھڑا تھا. اور پھر زمینی مذہب بہت تھے جو اپنے ذہن سے اور اپنے زوم میں بنا لیے گئے تھے، اور ان کی درجنوں قسم بر صغیر کے اندر تھی. تو لہذا عرب کے مقابلے میں بر صغیر کے اس خطے کے اندر، پاک و ہند کے اندر، اسلام کو بہت زیادہ مزاحمت کرنی پڑی. اور ماوراء نہر کے یہ سارے علاقے، یعنی یوں سمجھ لیجئے جس کو پاک و ہند کہا جاتا ہے، بر صغیر کا یہ حصہ جس کو ہند کہا جاتا ہے، اس میں اسلام کو بہت مزاحمت کرنی پڑی. اس لیے کہ یہاں پر قدیمن بہت، یعنی وہی دور لوٹ آیا جو زمانہ مکہ کا تھا، کہ جو لوگ صدیوں سے بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن حضور سید عالم کی خدمت کی وجہ سے انقلاب آ گیا، اور اب عرب کے اندر بالخصوص جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور سورہ المائدہ کے اندر جو موجود ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کے محبوب ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، اور حجۃ الوداع کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرفات کے میدان میں اللہ رب العالمین نے واضح بشارت عطا فرمائی کہ محبوب مانا یہ مکہ کی زمین، یہ حجاز کی زمین، مکہ مدینہ طائف، یہ جو حجاز کی زمین ہے محبوب مانا کہ یہاں پر کئی صدیوں سے، کئی سو سال سے شرک ہوتا تھا، لیکن تیری 23 سالہ خدمت جو ہم نے تجھ سے لی اور دین کے لیے تجھے آگے کیا، وہ اتنی مؤثر رہی کہ محبوب جس طرح اب تیرے سامنے اس مکہ کی زمین پر ایک کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، لیکن آج اس عرفات کے میدان میں 1 لاکھ سے زیادہ میرا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں. تو محبوب تیری اس خدمت ایسی رنگ لائی ہے کہ اب یہ علاقہ فتح ہو چکا ہے، اور اب تجھے ہم بشارت دیتے ہیں اور تیرے لیے ہم اعلان کر دیتے ہیں، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، کہ اب قیامت تک اس علاقے کے اندر جو توحید کا جھنڈا لگا ہے، شیطان اس کو اکھاڑ نہیں سکتا. جو زمین تو نے تیار کی ہے، اپنی محنت سے جو زمین تیار کر دی ہے، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، سرکار نے فرمایا کہ شیطان مایوس ہو گیا اس بات سے. اور یہ سورہ المائدہ میں الیوم اکملت لکم سے پہلے آیت ہے کہ قد یئس الذین کفروا، کہ کافر مایوس ہو گئے، اور بخاری کے اندر موجود ہے کہ شیطان مایوس ہو گیا. اور جس وقت عرفات کے میدان کے اندر تربیہ پڑھا جا رہا تھا اور اللہ کی تکبیر اور وحدانیت کو بیان کیا جا رہا تھا، اور اللہ کی رحمتیں جو برس رہی تھی، تو اس وقت شیطان اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالے بھاگ رہا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرایا اور مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ آج اس حجاز کی زمین پر اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا اور یہ بشارت دی کہ قیامت تک اب شیطان کو پوجا نہیں جائے گا، مکہ میں شیطان کو پوجا نہیں جائے گا. جیسے پہلے شیطان سے مراد مورتیاں، یہ اللہ سے دور لے جانے والی چیزیں جن کو معبود بنا لیا گیا تھا، الاعوذ باللہ، جن کو مستحق عبادت سمجھ لیا گیا تھا، اور اس پر ڈھٹائی اور بے حیائی یہ تھی کہ جناب خانہ کعبہ کے اندر ان بتوں کو لا کر سجایا گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو ایسے ہموار کیا اپنے صحابہ کے ساتھ اور اللہ کی توفیق سے کہ الحمدللہ 23 سال کے اندر ایسا انقلاب آیا کہ پورے حجاز کی ضمانت رب نے خود دی. اور قرآن سورہ المائدہ میں کہتا ہے کہ حجاز کے اندر اب گویا کہ کفر سر اٹھائے اور گویا کہ اپنے سنگ کو نکالے، یہ نہیں ہو سکتا. شیطان حجاز کی سرزمین پر، مکہ، مدینہ، طائف اور گرد و نواح، جس کو حجاز کی زمین کہا جاتا ہے، فرمایا یہاں پر شیطان اپنی عبادت کرانے سے مایوس ہو چکا ہے. تو اب مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ حضور نے اتنی زبردست بنیادیں وہاں پر ڈال دی تھی کہ اور ایسے لوگ تیار کر دیے تھے کہ اب خاندانوں میں دوبارہ شرک کہا جانا یہ محال ہو گیا تھا. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تھوڑا آگے چلیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین فطرت کو اور دین ابراہیم اور دین اصل کو باقی رکھنے کے لیے جو افواج اور جو صحابہ کی صورت میں جو جماعت تیار کی تھی، انہوں نے اپنے بعد کے تلامذہ تیار کیے. اور پھر عرب کا یہ حصہ تو محفوظ ہو گیا، لیکن پاک و ہند کا یہ علاقہ، یہ بالکل مکہ کی طرح ایک تاریخ رکھتا تھا کہ یہاں پر کئی 100 سال سے بتوں کو پوجا جا رہا تھا. یہاں پر ان اولیاء کا آنا تو یہ ایسا ہی تھا، فضیلت کے اعتبار سے نیابت میں عرض کر رہا ہوں، جیسے حضور کا مکہ کے اندر آنا تھا، یعنی بالکل وہ ماحول. اور پھر وہ جنگ شروع ہو گئی جو مکہ کے مکرمہ کے اندر ابو جہل کے ساتھ حضور کی جنگ شروع ہوئی تھی. اب وہ مقابلہ، مانا کہ جہاد کی وہ صورتیں جو بدر کے اندر ہوئی ویسی صورتیں نہ ہوئی، لیکن اولیاء کاملین نے اپنی عملی تربیت سے اور اپنے علم کے ذریعے شرک کا مقابلہ کیا، اور بڑے بڑے پجاریوں کو اور بڑے بڑے عقلاء اور بڑے بڑے فلاسفروں کو اپنے علم، اپنی کرامت، اپنے تقوی اور اپنی استقامت اور دین کی حقانیت کے دلائل کے ساتھ ایسا منوایا کہ مندریں مسجدوں میں تبدیل ہو گئی، خانقاہوں میں تبدیل ہو گئی. اور ان انقلابی، توجہ ہے آپ کی، ان انقلابی کاموں کے اندر جنہوں نے کام کیا، ان میں سب سے بڑا نام خواجہ غریب نواز کا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گپ نہیں ہے، یہ میں ایسی خامخواہ مخمصہ یا آپ کا وقت نہیں خراب کر رہا، بلکہ یہ ایسی تاریخ ہے کہ کسی شخص کو جرت نہیں ہے کہ اس حقیقت کا انکار کر سکے جو مقدمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے باندھا ہے. یہ ثناء اللہ متصریمن، یہ لوگ جو ہے وہ اولیاء کے خلاف بہت سخت فتوے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بہت بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ فتاوی ثنائیہ ہے، اب پتہ نہیں یہ چھپتا کہ نہیں چھپتا، تو یہ اسلامک پبلشنگ ہاؤس شیش محل روڈ لاہور کا فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 1. یہ ان لوگوں کی کتاب میں پڑھ رہا ہوں جو عموماً خواجہ صاحب کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرتے ہیں اور اہل سنت کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرتے ہیں، لیکن خواجہ صاحب غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، ان بزرگوں کی اسلام کے لیے خدمات کیا ہیں، ذرا توجہ فرمائیے. ثناء اللہ منتصری جو ان کے مناظر اعظم ہیں، وہ صفحہ نمبر 150 پر لکھتے ہیں ہیڈنگ دے کر، اسلام اور صوفیاء کرام، یہ ان کا فتاوی ہے، اور اس بات کو وہ شائع کرتے ہوئے لکھتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ساری تفصیل کو ذکر کرنے کے بعد کہ بر صغیر کے اندر کس نے اسلام کی تبلیغ کی اور دین کا کام کیسے آگے بڑھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اسلام کی تبلیغ کے جو ذرائع تھے، جو راستے تھے، جو طریق تھے کہ جو اللہ کا دین ہندوستان کے اندر داخل ہوا شرک کے مقابلوں میں، یعنی میں یہ واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ بالکل ایسا ہی ماحول ہے جیسے مکہ کے اندر سیدنا صدیق اکبر کو سامنا کرنا ہے. تو یہ اصل مقابلہ حضور نے کر کے جماعت بیانات بنا دی، اب ان کی استقامت، ان کی محبت اور ان سے تعلق قلبی کے حوالے سے نیچے افراد تیار ہوتے چلے گئے. تو کہا ان میں سے ایک طریقہ، لکھتے ہیں ثناء اللہ منتصری، وہ کہتے ہیں کہ جناب صوفیہ کرام کی وجہ سے اسلام کو بہت ترقی ہوئی. لکھا مثلا راجپوتانہ میں، راجپوت یہ ہندوؤں کی سب سے مضبوط، سب سے بہادر اور سب سے متعصب اپنے مذہب کے اندر یہ قوم تھی، پرتھوی رائے، یعنی یہ مر تو سکتے تھے لیکن بت کی عبادت نہیں چھوڑ سکتے تھے. یہ اگر ان کا کوئی بندہ شام صبح اگر مندر نہ جائے تو اس سے ان کا تعلق ختم ہو جائے، یعنی ایک تو لشکری حوالے سے، افواج کے حوالے سے، زمین ریاستی قبضے کے حوالے سے، طاقت کے حوالے سے، اور جنونی اعتبار سے بت پرستی کے اندر انتہائی متعصب قوم. یعنی اس کو یہ کہا جائے کہ یہ مشرکین ہیں کہ مکہ کے ایک پرتو یا انہی کے نائبین ہیں، تو یہ بیجا نہ ہوگا. لیکن یہ بات ثناء اللہ کو بھی لکھنی پڑی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کفر کے پتھر کو جس بندے نے توڑا اور اس میں اسلام کا راستہ جس نے پیدا کیا، کہتے برسہ برس بھی قومیں کوشش کرتی تو اگلے اس قوم میں انقلاب نہیں لا سکتی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ راجپوتانہ میں اسلام کی شاعت حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے ذریعے ہوئی، کشمیر میں حضرت علی ہمدانی کے ذریعے اسلام ہوا، دہلی میں گرد و نوا میں حضرت نظام الدین اولیاء کا خاص اثر تھا، حضرت مجدد صاحب سرہندی کی خدمت سے اسلام بھی خصوصاً قابل قدر ہے. پھر آگے لکھتا رضی اللہ عنہم وارضاہم. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایسی واضح حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ بالکل تعجب میں نہ بیٹھیں، لفظوں کو پکڑنے کی کوشش کریں، مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں کوئی آپ کو خاص درس سر سے گزارنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، آپ سمجھیں کہ میں بات کیا کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کو میسج کیا دے رہا ہوں کہ ہند کی جو زمین ہے ہندوستان کی، یہ کفر کا ہمالیہ تھا، اور جس نے اس میں ٹھوکر مار کر اللہ کے بندوں کے لیے صراط مستقیم کا راستہ نکالا، وہ بر صغیر کا شہنشاہ خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داہ عنہ. جتنے اب اس سے آپ خود صرف اندازہ لگائیے، تقریر لمبی نہیں ہونی چاہیے، اس سے آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ کتنا سٹرگل کیا خواجہ صاحب نے. یعنی اتنی متعصب قوم کو اپنی طرف موڑنا، لے کر آنا. تو دور مصطفیٰ کو آپ سامنے رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت کو سامنے رکھیں، 13 سالہ مکی زندگی کو آپ سامنے رکھیں، فتح مکہ کی صورت کو سامنے رکھیں، تو پھر اس آئینے کے اندر، ہندوستان کے اندر جس نے 4 چاند لگائے ہیں، اس خواجہ کا روشن چہرہ آپ کو چمکتا ہوا نظر آئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ خواجہ صاحب کے ہند میں آنے سے پہلے، میں نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے، کئی علماء، کئی اولیاء پہلے آ چکے ہیں. اس طرح کہ راجپوتانہ قبیلے کا ایک بہت بڑا اثر لاہور کی طرف بھی تھا، اور ان پورے علاقے کو اور محاذ کو جنہوں نے پہلے سطح میں سر کیا ہے، وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ. اس شریف کا علاقہ جو ملتان کے قریب ہے، یہاں پر حضرت داتا صاحب کے ساتھ اور ان سے پہلے کے عرب سے آئے ہوئے اولیاء موجود تھے، جنہوں نے اس قبائل کے اندر انقلاب پیدا کیا، اور اس لیے حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ ایران کے علاقے سے روانہ ہوئے، اپنے علاقے سے، بعض علماء نے کہا کہ سجس کے علاقہ، آپ کی ولادت اصفہان میں ہوئی ہے، اصفہان بہت خوبصورت علاقہ ہے ایران کا، اور وہ ہمارے کئی جید علماء وہاں گئے. آپ یوں تو سادات حسینی حسنی ہیں، لیکن بنو عباس کے دور میں جب سادات پر ظلم ڈھائے گئے اور سیدوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، کیونکہ سادات کی شان یہ تھی کہ وہ جہاں جاتے تو انجمن تیار ہو جاتی، یعنی گلاب کے پھول کے پیچھے شہد کی مکھیاں خود بھاگی ہوئی آتی ہے. اس سے وقت کے رئیسوں کو بہت ڈر تھا کہ کہیں ہماری ریاست کا تختہ نہ پلٹ دیں، اور یہ لوگوں کو جمع کر کے ہماری حکومتوں کو ختم نہ کر دیں. اسی لیے سب سے بڑا ڈر یزید کو حضرت امام علی مقام سے تھا. ایک بات، اس کے بعد آپ سلسلہ آگے دیکھیں تو حضرت موسیٰ کاظم، ہارون رشید جیسا کھوپڑی میں اتنی بڑی عقل رکھنے والا شخص، لیکن ریاست اور ایک کرسی کی محبت ایسی ہوتی ہے، جب حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد لاکھوں کا مجمع ہوتا اور لوگ ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار ہوتے، تو وہ گھبرا گیا. اس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت موسیٰ کاظم میری حکومت کو پلٹ دے. تو اس نے بہانہ کر کے حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، یہ جو بھی کروایا، جو کتابوں کے اندر مشہور ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وقت کے رئیس گھبراتے تھے. حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے شہزادے، حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور حضرت موسیٰ کاظم جو ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق کے شہزادے، اور حضرت امام جعفر صادق امام باقر کے بیٹے ہیں، اور امام باقر جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور امام زین العابدین امام حسین کے شہزادے. تو اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں، یہ سادات کا جو سلسلہ ہے. تو حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، ہارون رشید کا بیٹا جو تھا مامون الرشید، وہ آپ سے بڑی محبت کرتا تھا. اس کا عقیدہ، کیونکہ وہ معتزلی ہو گیا تھا، تو اس کے عقیدے کا تحفظ بھی حضرت قبلہ سیدنا حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت و صحبت سے ہوا.
اور میں اس پر تفصیلی گفتگو کرتا رہا ہوں، تو حضرت سیدنا امام علی رضا سے اپنی بہن کا نکاح اس نے کروایا. آپ اندازہ لگائیے کہ بنو عباس یوں تو بڑے سخت دماغ بھی تھے، تو مصر کے اندر بہت بڑی بغاوت ہوئی، اور بڑی شدید بغاوت کی وجہ سے لگتا تھا کہ یہ پورا حصہ کٹ کر جو ہے مصر کے ہاتھ سے نکل جائے گا، یعنی بنو عباس سے نکل جائے گا. تو میں صرف آپ کو مقام بتانا چاہ رہا ہوں. تو اس وقت مامون الرشید نے حضرت امام علی رضا کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور، یہ آپ کے شان شان تو نہیں ہے، لیکن آپ کرم فرمائیں اور میرے ساتھ مصر سفر کرنا. کرنا کچھ نہیں، آپ گفتگو میں کروں گا، آپ صرف کرسی پر بیٹھے رہنا اور دنیا یہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ ہاشمی ہمارے ساتھ ہے. تو اس وقت حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی نے اسلامی حکومت کی بقا کی خاطر آپ نے مصر کا سفر کیا اور مصر گئے، اور مصر کا بہت بڑا فتنہ جس کو بنو عباس کی لاکھوں فوج بھی سرد نہیں کر سکتی تھی اور صلاح کی طرف نہیں لا سکتی تھی، یہ سادات کا کرم تھا. اور آج تک آپ دیکھیے کہ سادات سے محبت کرنے والے کہاں نہیں موجود ہیں. یہی تو صحرا حضور نے اللہ نے عطا فرمایا، ان آتا کل کو سر. تو لہذا حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ گئے، اور وہاں پر آپ کا پہنچنا تھا کہ باغیوں نے سلا ڈال دیا اور دوبارہ بیت بنو عباس کے ہاتھ پر. پھر اس میں موجود ہے کہ امام علی رضا جب لوٹ کر آئے تو مشہد شریف جس کا نام توس ہے، وہاں پر آپ نے ایک رات قیام کیا، اور رات کھانے کے بعد آپ کو انگور پیش کیے گئے. اس انگور کھانے کی وجہ سے آپ کے معدے میں کچھ جو ہے کہ وہ اضمینال ہو گیا، اور اس کے بعد فجر کے وقت آپ کا وصال ہوا، اور آپ کا مزار مبارک جو ہے وہ مشہد کے اندر موجود ہے حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ. اور کتنا بڑا ان کا مقام ہے وہ محدثین سے آپ پوچھیے، اور اس پر شاید وہ ہمارے بچوں نے کلپ بھی چونکہ اسلام کے پیج سے لگایا ہے، اس میں میں نے چند عبارات پڑھی ہے کہ حضرت امام علی رضا کا مرتبہ کتنا تھا، کہ بڑے بڑے سلاطین اور بڑے بڑے محدثین، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر بن خزیمہ جیسے محدث جن کی بخاری کی ٹکر کی کتاب ہے صحیح بن خزیمہ، وہ اپنے سر کو جھکا کر ننگے پاؤں فقیرانہ لباس پہن کر آپ کے دربار پر اپنی مشکل کے حل کے لیے حاضر ہوا کرتے ہیں. تو اب تھوڑا سا اگر آپ آگے چلیں، تو اب میں اس سلسلے کو یہاں پر جوڑ رہا ہوں. تو بنو عباس کے بعد کے لوگوں نے، اب ہم آگے آ رہے ہیں تاکہ سلسلہ جوڑ دیا جائے تاریخی پہلو کے حوالے سے، سادات کو قتل کرنا شروع کیا اسی بغض کے اندر کہ کہیں یہ ریاست کا دعویٰ نہ کر دے، جس طرح کہ امام علی مقام کی شہادت بنو امیہ کے دور میں ہوئی. تو اس کے بعد سادات مدینے سے نکلنا شروع ہوئے، اور پھر مدینے میں غیر قوموں کا عروج ہو گیا، سادات نہیں رہے، جبکہ علاقہ ان کا تھا، مکہ ان کا تھا، وہ ان کی اپنی جاگیر تھی، وہ ان کا اپنا گاؤں اور وطن تھا اصلی. لیکن جب وہاں پر ان کے خلاف سازشیں ہوئیں تو باہر کے لوگ یعنی ہند کے لوگ اور عجمی جن کے قلوب کے اندر اہل بیت کی محبت بہت کثرت سے تھی، اور انہوں نے گویا کہ یہ کہا کہ حضور آپ ہمارے علاقوں میں آئے، تو انہوں نے اپنے محلے، اپنی سواریاں، اپنے مکانات، یہاں تک کہ رشتے کے لیے اپنی بچیوں کو سادات کے لیے پیش کیا. سادات کرام نے ان کی محبت کو دیکھ کر مدینے اور مکہ سے ہجرت کی، کچھ اصفہان کی طرف آئے، کچھ بخارا کی طرف آئے، کچھ ترمیز کی طرف آئے. اس لیے آپ سادات کے مشرق کو دیکھتے ہیں تو کوئی بخاری لکھتا ہے، کوئی ترمیزی لکھتا ہے، کوئی مشہدی لکھتا ہے. تو یہ جو علاقوں کا فرق آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو قبائل ابتدائی دور میں بنو عباس اور بنو امیہ کے ظلم سے تنگ ہو کر اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اس علاقے کی طرف آئے ہیں، تو یہ علاقے پھر اس علاقے کے اعتبار سے سادات کے قبیلے جو ہے اس خاص کاسٹ کے اعتبار سے، اس خاص قبیلے کے اعتبار سے مشہور ہے. تو لہٰذا حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ حسینی ہے، بالکل آپ کے خاندان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب بنو عباس کا ظلم بڑھا تو آپ کے آبا و اجداد نے وہاں سے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے وہ سجز کے علاقہ اصفہان کے قریب ہے، لوگ سنجری پڑھتے ہیں لیکن سنجری نہیں ہے، یہ سجز ہے، یہ نون کا نقطہ اس طرف کر دیا ہے، یعنی زا کے اوپر جو نقطہ تھا اس کو کھینچ کر نون کی طرف لے گئے، تو یہ سنجر بنا، را کر دیا اس کو، جبکہ سن سین نون جیم را سنجر ایسا نہیں ہے، یہ نون کے اوپر جو نقطہ یہ زا کے اوپر تھا، تو یہ سجز سین جیم زا کیا ہے بولیے، آپ ایسے نہ بیٹھیں گے بالکل پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، سجز تو یہ زا کا نقطہ ہے، کیونکہ کثرت استعمال ہونے کی وجہ سے یا مرور زمانہ کے حوالے سے الفاظ بدلتے رہتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے وہاں اکثر لوگوں کا نام ہوتا ہے شرجیل، جبکہ یہ نام غلط ہے، اس طرح اس کا ایکشن نہیں ہے، یہ شراحبیل ہے، یہ با کا نقطہ پہلے گھسیٹ کے لگا دیا ہا کے نیچے تو جیم بن گیا تو شرجیل ہو گیا، یہ ہے شراحبیل، شین را اور را کے ساتھ ہا کو آپ ملائیں گے شرح پھر با ہے، تو تو اب کثرت استعمال کو جیسے با کا نقطہ پہلے گھسیٹ لیا تو ہا کے نیچے جب نقطہ آیا تو وہ جیم بن گیا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شرجیل، تو یہ شرجیل نہیں ہے شرحبیل ہے، تو یہ ایک مثال دی میں نے. تو اس لیے ہمارے علماء نے اس پر تحقیق کی اور کہا کہ یہ سنجر نہیں ہے بلکہ یہ سجز ہے. تو اس علاقے اور جب حضرت سیدنا خواجہ صاحب اپنی والدہ کے صدف مقدسہ کے اندر تھے تو آپ کی والدہ اس وقت سجز کے علاقے میں نہیں اصفہان کے علاقے میں تھی، اور اس لیے مورخین نے لکھا کہ آپ کی ولادت طیبہ جو ہے وہ اصفہان کے علاقے میں ہوئی، جہاں کہ حضرت امام راغب اصفہانی جن کا نام آپ سنتے ہیں. اور اصفہان میں گیا ہوں وہاں پر، حضرت امام مسلم کا وہ علاقہ ہے، نشاپور اس کے قریب ہے، ہم نے وہ علاقے دیکھے. اور آج بھی اصفہان کے علاقے کے اندر امام علی رضا کے قدم کے نشان ہیں، اور باقاعدہ وہ زیارت گاہ ہے، اور لوگ دور سے سفر کر کے باقاعدہ ایران جاتے ہیں اور وہ قدم شریف کی زیارت کرتے ہیں جہاں حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کا نشان ہے. لیکن آپ سنیے کہ جب حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن اس خطے میں آپ تشریف لائے تو علماء نے یہ لکھا کہ حضرت خواجہ صاحب اجمیر آنے سے پہلے، اور وہ اس تاریخ کا تسلسل کہ آپ کے والد گرامی کا وصال ہوا، ایک جو باغ اور پنچکی جو آپ کو وراثت میں ملی تھی جس کی آپ دیکھ بھال فرماتے تھے، تو ایک مجزو باغ کے اندر آئے اور انہوں نے کھجور چبا کر اپنے آپ کے منہ میں داخل کی، اس سے جو اندر لطائف تھے وہ تو اشارہ چاہتے تھے اور حضرت مولا کے وہ بیٹھے تھے، تو لہذا اشارے واضح ہو گئے اور آپ نے اپنی پنچکی اور سارے معاملات کو بیچ کر اللہ کی راہ میں پھر آپ روانہ ہوئے. مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ میں آپ نے کامل ارادہ کیا خواجہ صاحب نے کہ اب میں مدینہ میں ہی رہوں گا اور یہاں سے جاؤں گا نہیں. لیکن ایک شب آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے اور فرمایا میرے بیٹے معین الدین، اور آپ کے نام مبارک کے بارے میں دو ہیں کہ آپ کا حقیقی نام ہی معین الدین ہے اور یہ اسم بمسمی ہے، بالکل اس کی موضوع لہو ہے، بالکل دیکھیے کہ معین الدین دین کا مددگار، اور یقیناً یہ لفظ اگر کسی پر جچتا ہے تو حضرت خواجہ صاحب پر جچتا ہے. پکارنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے آپ کے والدین نے آپ کا نام حسن رکھا تھا، یعنی حسن حسن کہہ کر آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے والد گرامی آپ کو پکارتے تھے، لیکن نام آپ کا معین الدین تھا. اور جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ پہنچے اور مکمل ارادہ کیا کہ میں نانا جان کے قریب ہی رہوں گا اور میں اپنا مکمل مسکن جو ہے مدینہ منورہ بناؤں گا، تو کچھ عرصہ گزارنے کے بعد آپ کے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آقا نے بشارت برمت فرمائی، میرے بیٹے معین ہم نے ہندوستان کی طرف تمہارا اشارہ کیا ہے اور تم اجمیر کی طرف جاؤ. تو وہاں سے آپ کو اشارہ ملا اور وہاں سے روانہ ہوئے، اور مورخین یہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ملتان آئے، اور ملتان میں آنے کے بعد آپ نے وہاں پر قیام کیا اور وہاں پر اس خطے میں بولنے والی زبان جو تھی اس کو آپ نے سیکھا کہ کون سی زبان ہوتی ہے، کس زبان میں یہ دین کو سمجھتے ہیں، تو تبلیغ کے لیے آپ نے اس زبان کو سیکھا. اور اس کے بعد پھر آپ لاہور آئے، اور لاہور آنے کے بعد پھر آپ کو جو اشارہ وہاں سے مزید واضح ہوا داتا صاحب کی طرف سے، تو آپ اجمیر تشریف لے گئے. جس وقت آپ اجمیر آئے پرتھوی رائے کی حکومت تھی، اور وہاں پر آپ نے قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد وہاں پر جوگ در جوگ لوگ اسلام میں آئے. جو وہاں کا راجپوت متعصب بادشاہ تھا اس نے جب آپ کی گویا کہ توہین کرنے کی کوشش کی اور یہ ارادہ کیا کہ اس بزرگ کو یہاں سے نکالو، اس کی وجہ سے لوگ ہم اگر کوئی ہمارے بت کو اگر ہم سجدہ دن میں ایک دفعہ نہ کرے تو ہم اس کی رشتہ داری نہیں کرتے، یہ تو ہمارے بتوں کو چھوڑ کر، ہمارے لوگ بتوں کو چھوڑ کر ان کے ہاتھ پر مرید ہو رہے ہیں اور کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ بھائی فوج لگاؤ اور بھلے یہ بزرگ تنہا چند ساتھیوں کے ساتھ اس کو اٹھا کر یہاں سے باہر کرو. تو اس وقت خواجہ صاحب نے بشارت شیخ شہاب الدین غوری کو دی اور اشارہ کیا خراسان کی طرف کہ فوراً ہندوستان آؤ، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہم نے ہندوستان کی حکومت تمہارے حوالے کی، اور راجپوتوں کی ریڑھ کی ہڈی پرتھوی رائے جس کی طرف دیکھتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے، آؤ شہاب الدین غوری اس کی گردن پکڑ کر ہم نے تیرے حوالے کر دی. تو یہ میں نے چیدہ چیدہ اشارات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اور اس وقت شہاب الدین غوری وہاں پر پہنچے اور فتوحات کا سلسلہ ہوا، وہ انا ساگر کا ایک کوزے کے اندر جمع ہو جانا، یہ ساری متواتر کرامات ہیں جو حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہم عنہ کے حوالے سے ہوئی. ایک بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہم ذکر کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں جی اس کی کیا ویلیو ہے. میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کی توحید پر بات کرے تو بہت ہی آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں آیات موجود ہے اور ڈائریکٹ وہ اللہ ہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ ہی کی طرف اشارہ ہے اور موضوع بھی اللہ کی ذات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو اگر آپ بیان کریں تو اس موضوع کے مقابلے میں وہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر خاص فضیلت بتائی گئی ہے کہ یہ ہمارے محبوب کی شان ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کے لیے بیان اس کے مقابلے میں ذرا آسان ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام لے کر ان کی فضیلت بتائی ہے، لیکن بعد کے جو لوگ ہیں ان کے دور میں تو قرآن نہیں اترا، ان کے دور میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جسد ظاہری کے ساتھ جلوگر تو نہیں تھے. تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب یہی کیا جائے تو جناب ان کے لیے یہی باتیں ہیں کہ جو بزرگ علماء جن کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس طرح خواجہ صاحب کے دور میں جو ہم خواجہ صاحب کی عظمت بیان کر رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے، شک کو دور کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ روایتیں آپ کہاں سے نکال کر لے آئے، یہ باتیں آپ کہاں سے نکال کر لے آئے. تو دیکھیے خواجہ صاحب کے دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسد ظاہری کے ساتھ مدینے میں موجود تو نہیں کہ معین الدین اجمیری کا نام لے کر کہیں کہ یہ میرا معین الدین ہے اور پھر وہ الفاظ حدیث میں آ جائیں. وہ دور قرآن اترنے کا تو نہیں ہے کہ حضرت خواجہ صاحب کا نام لیا جائے. کہ لگے ہاں، تو میں نے کہا اگر کسی کا نام نہ لیا گیا تو ہر ایک کی فضیلت کے نام لے کر اور بالکل نومینیٹ کر کر خاص اشارہ کر کر ان کے سر پر رکھ کر بات کی جائے تب قبول کی جائے گی. تو پھر میں یہ پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ آج یہ قرآن ہمارے پاس ہے تو آج سے متعلق کیا آیات ہے کہ یہی وہ قرآن ہے جو حضور پر اترا تھا اور یہی وہ نمازیں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ باتیں، قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اترا اور بعد کے صادقین جن کے لیے قرآن نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ قیامت تک ایسے لوگ ہوں گے، یعنی اس کی ان کی ایک عمومی صفت بیان کی گئی، کیونکہ افراد اتنے تھے کہ کتنوں کا نام لیا جاتا. تو فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے ذریعے ہمارے دین کی مدد بڑھے گی، کام بڑھے گا. تو جس طرح آج قرآن قرآن ہے، یہ ہمیں حضور نے آج آ کر نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جبریل ہمارے سامنے نہیں آئے، یہ صدیق اکبر ہمارے سامنے نہیں آئے، بلکہ خواجہ غریب نواز جیسے لوگ اور ان کے بعد سلسلہ بہ سلسلہ ہمارے اساتذہ جیسے لوگ جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں ان پر اعتماد کرتے ہوئے اور قرآن کی وہ آیات جو صدیقین سے متعلق ہے، صالحین سے متعلق ہے، اس کا مزداق ان کو بنا کر اس بات کو قبول کیا گیا. تو یہ بات اسی طرح حضرت خواجہ صاحب کے حوالے سے بھی قبول کی جا رہی ہے، کیونکہ بد مذہب اس میں کہتا نا کہ یہ ساری باتیں آپ کہاں سے نکالتے ہیں. تو میں نے کہا یہ راوی کے حوال آپ جو پڑھتے ہیں حدیث کے اندر، یہ کیا قرآن کے اندر آئے حدیث کے اندر آئے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ راوی صحیح ہے کہ نہیں، اس کے لیے آپ معتبر علماء کی کتابیں پڑھتے ہیں اور معتبر علماء جب لکھ دے تو آپ کہہ دیجیے فلاں نے، ذہبی نے کہہ دیا، ابن حجر نے کہہ دیا. تو میں نے کہا ابن حجر نے کہا تو ابن حجر کی کوئی فضیلت قرآن میں آئی ہے؟ تو اس بارے میں ضرور کہتے ہیں کہ ہر دور میں سچے لوگ موجود ہوں گے اور انہیں پر اعتماد اور دین کا سلسلہ بنے گا. تو لہذا خواجہ صاحب کے حوالے سے چاہے انا ساگر دریا کو ایک کوزے میں بند کرنے کی بات ہو یا پرتھوی رائے کے اونٹ کو زمین پر بٹھا کر رکھنا کہ وہ اٹھ نہ سکے اس کی بات ہو، یا شہاب الدین غوری کو خواب میں آ کر یہ کہنا کہ ہم نے پرتھوی رائے جس کے لیے بر صغیر اور ہند کے بڑے بڑے بادشاہ اس سے آنکھ ملاتے بن رہتے ہیں، ہم نے اس کی گردن پکڑ کر تیرے حوالے کی ہے، ہم نے کہا یہ بات قرآن میں تو نہیں آئی لیکن ان لوگوں نے بیان کیا کہ جن کو جھوٹا بھی نہیں کہا جا سکتا، ان کو سچا یقین کر کے جس طرح قرآن کو قبول کیا جاتا ہے اس طرح ان کو سچا یقین کر کے ان روایات کو قبول کیا جاتا ہے. اب سمجھ رہے ہیں آپ یہ بات؟ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں ہٹ کر؟ کیونکہ یہ شک پھیلانے کے لیے کی جاتی ہے، یہ تو اپنی طرف سے لکھی گئی ہے، یہ تو اپنی طرف سے کرامت بیان کی گئی. سب سے بڑی بات یہ کہ تمہارے نانا بھی یہ بات لکھ دی ہے کہ اگر برے صغیر کے اندر اسلام پھیلا اور راجپوت حکومت کو توڑ کر اس میں اسلام کا راستہ اگر کسی نے بتایا تو وہ میرے خواجہ غریب نواز نے بتایا. ایک بات یہاں تک تو میں نے مختصراً آپ کو صرف شک دور کرنے کی. آپ کہیں گے یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہم ایسی فیلڈ میں رہتے ہیں، ہمارا یہ کام ہوتا ہے کرنا، خدا نہ کرے تمہارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑھے، لیکن روز مرہ ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو لہذا ہم اپنے لیے جس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو آپ کے لیے بہتر سمجھتے ہیں. ٹھیک، ایک بات، یوں گلا دکھانا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں، لیکن یہ فرائض منصب میں سے، یہ ہماری گویا کہ ذمہ داری میں سے. اب ذرا توجہ کیجیے، آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں خواجہ صاحب کا ذکر سننے کے لیے، تو ان اس کی عظمت اور اہمیت کیا ہے؟ آپ قرآن پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں، ہم نے کہا جس کا انکار نہیں ہے، ابھی پڑھتے ہیں ساری چیزیں آپ کے سامنے، لیکن صادقین لوگ، صالحین لوگ، جن کی صالحیت کی وجہ سے آج قرآن کی تعریف ہے، جن کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آج اسلام باقی ہے، وہ راوی اسلام کے، ان میں ایک بہت بڑا نام سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی ہے، اور ان کو سید الطائفہ کا لقب دیا گیا ہے. کتنا اونچا مرتبہ ہے ان کا! طائفہ گروہ اور جماعت کو کہتے ہیں. تو جماعت کا سردار اور سرخیل کن کی جماعت کا؟ وہ امت کے معتبر امین نیک لوگ، پارسا لوگ، سچے لوگ، جن کی زندگی میں کہیں جھول نہیں ہوتا. جیسے وہ تنہائی میں ہیں ویسے وہ ظاہر میں ہیں، جیسے وہ ظاہر میں ویسے وہ تنہائی میں. وہ صادقین کی جماعت جن کے ذریعے آج قرآن کی صداقت ہے، تو ان کی وجہ سے وہ اولیاء کی جماعت صادقین، تو اس جماعت کو طائفہ کہا جاتا ہے. اور جنید بغدادی ولایت کے اندر وہ رتبہ رکھتے ہیں کہ ابو بکر شبلی جیسے آپ کے جوتے اٹھانے والوں میں سے ہے، اور آپ کا لقب مبارک سید الطائفہ یعنی صالحین کے جماعت کے سردار. ان سے کسی نے پوچھا یہ مجلس لگا کر ولیوں کی منقبتیں بیان کرنا، مجلس لگا کر ان کے واقعات بیان کرنا، جیسے ہم بیٹھے ہوئے آج، میری مائیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، آپ میرے بھائی بزرگ یہاں پر بیٹھے، ہم بیٹھ کر حضرت خواجہ صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم ایسے دور میں آ گئے ہیں کہ بڑا مخمصہ کا دور ہے اس وقت، یعنی شک شک شک. آپ مجھے کہتے ہیں ڈائریکٹ تقریر شروع کرو، ہم سے ہوتا ہی نہیں ڈائریکٹ تقریر شروع کرو. اب سنیے، حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی جو صادقین کے امام ہیں اپنے دور کے اعتبار سے، اور صادقین کی جماعت اولیاء کی جماعت ہے، بولیے سبحان اللہ، اولیاء کی جماعت ہے، کیونکہ اولیاء کا ولی ہونا ہی صدیقین میں سے ہونا ہے. وہ اللہ کے حضور بھی سچے ہے، بندوں کے لیے بھی سچے، ٹھیک ہے. تو صادقین کی جو جماعت ہے وہ اولیاء کی جماعت ہے. اب ذرا توجہ کیجئے، اولیاء کی جماعت میں حضرت جنید بغدادی اتنے بڑے ولی ہیں کہ ان کو لقب دیا گیا سید الطائفہ، یعنی جماعت اولیاء کا سردار. ان سے کسی نے پوچھا، کسی عام بلنے سے نہیں پوچھا کہ ابھی بھی مسجد سے جا رہے ہو، پوچھے جا یہ کیوں کرتے، وہ سنی تو اس نے کہا جی یہ نہیں کریں تو کریں کیا. بات تو اس نے ٹھیک بولی ہے، لیکن آپ اگر اس کا اعتبار نہ کریں تو کیا ہوتا ہے. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سے جب پوچھا گیا کہ حضور یہ بیٹھ کر منقبتیں پڑھنا، یا اولیاء کی شانیں بیان کرنا، ان کے واقعات اور قصص بیان کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا تو اس کو سمجھا ہی نہیں ابھی تک. آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت پڑھی جو سورہ ہود کے اندر موجود ہے، سورہ ہود کی یہ آیت نمبر 120 ہے. فرمایا دیکھو قرآن یہ کہتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. اے محبوب تو کامل ہے، تیرے کمال میں، تیری دیانت میں، تیری سمجھ میں، تیری عقل میں، تیرے رزق میں، تیرے استحضار میں، ہم نے تجھے ایسا بنایا کہ کوئی نقص نہیں ہے. لیکن محبوب پھر بھی یہ ایک طریقہ ہے، ہم تجھے پچھلے نبیوں کے واقعات سناتے ہیں. بولنا سبحان اللہ. موسیٰ کے واقعات سنائیں گے محبوب، ہم خود تجھے ابراہیم کے واقعات سنائیں گے. قرآن میں قصے آئے کیوں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. محبوب وہ سارے قصے سنائیں گے تجھے ہم، نقص، ہم خود قصہ سنائیں گے، کلن ہر رسول کے قصے تجھے سنائیں گے. کمی تجھ میں نہیں ہے، لیکن ایک تقاضا ہوتا ہے. آگے بیان کیا اس کا، کیوں سنائیں گے؟ فرمایا یہ حضرت جنید بغدادی نے استدلال کیے اس آیت سے، فرمایا ایسے بیٹھ کر تھوڑی تمہیں مخدوم پاک کے قصے سناتے ہیں، خواجہ صاحب کی کرامت سناتے ہیں، غوث پاک کی کرامت سناتے ہیں، کہیں ایسے تھوڑی سناتے ہیں. فرمایا دیکھو یہ طریق قرآن کا ہے، یہ صلاح کا طریقہ ہے. حضور سید عالم اکمل الکاملین ہے، ٹھیک ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں میں شاگرد ہوں اپنے رب کا، اور میرا رب مجھے آداب سکھاتا ہے، میرا رب مجھے سلیقہ سکھاتا ہے، پھر ساری خدائی سلیقہ مجھ سے سیکھتی ہے. بولے سبحان اللہ. تو اب سلیقہ سکھانے کی ذہنوں کو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک انقلابی کام کرانا ہے، تو رب آپ کا استاذ ہے اور حضور اللہ کے شاگرد ہیں. تو اب رب نے یہ مزاج دیا ہے کہ جو استاذ ہو وہ مرید کو تیار کیسا کرے، چاہے مرید میں ساری چیزیں صلاحیتیں موجود ہو، لیکن ایک بات مزید اس کے دل کے اندر بٹھائے اور اس کے کنیکشن کو اس کی ذات میں پچھلوں سے بھی جوڑے. اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ أَنْبَاءَ الرُّسُلِ. محبوب ہم سارے رسولوں کے واقعات اور خبریں تجھے دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا محبوب اس لیے دیتے ہیں کہ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ دل تیرا اس سے مضبوط رہے، تو اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، تو اپنے آپ کو ترجمان یقین کرے کہ جو پچھلے گزر گئے تو تیرا تعلق ان سے ہے. اور یہ واقعات اس لیے ہم تجھے بتاتے ہیں کہ ایسے حالات تیرے اوپر بھی اگر آئیں تو محبوب وہ پہلے واقعات اس لیے بتاتے ہیں کہ دیکھو جو پہلے گزرے ہیں نا حبیب، انہوں نے بھی، ان کے ساتھ بھی قوموں نے ایسا کیا، لہذا تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم مکمل ہو لیکن پھر بھی تمہیں نصیحت کی ضرورت ہے، کسی اور کی نہیں، ہماری جانب سے. اس لیے حضور نے فرمایا میرا معلم، میرا استاد، میرا رب ہے جو مجھے آداب سکھاتا ہے. تو یہاں سے اب ذہانت دیکھی حضرت جنید بغدادی کی. سوال یہ ہوا کہ آپ مرشدوں کے واقعات کیوں سناتے ہیں؟ توجہ ہے، یہ شجروں کے اندر جو ہمارے بزرگوں کے نام ہیں ان کے واقعات کیوں سناتے ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ طالب علم ہے کہیں ذہن شک کا شکار نہ ہو، تو قرآن سے استدلال کیا. یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ صوفیہ اگر قرآن نہ بھی پڑھے کسی بات پر تو ان کا استدلال قرآن ہی سے ہوتا ہے. لیکن مسئلہ ذرا حساس تھا، شیطان یہاں پر بندے کو ذرا پریشان کر سکتا تھا، تو اس لیے اس راستے کو بند کرتے ہوئے آپ نے واضح اعلانیہ طور پر قرآن پڑھ دیا اور فرمایا سن، یہ جو سورہ ہود کی آیت نمبر 120 ہے جس میں اللہ نے فرمایا محبوب ہم تجھے موسیٰ کے قصے سناتے ہیں، انبیاء کے قصے سناتے ہیں علیہ السلام، یہ اس لیے سناتے ہیں حبیب کہ تیرا دل اس سے مضبوط ہو، تیرا دل اس سے مضبوط ہو. اب اس کو بیان کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی نے فرمایا سنو، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ اسلاف اور اولیاء اور مرشدوں کے ذکر میں اتنی تاثیر ہوتی ہے. اس آیت سے جوڑ کر فرمایا مرشدوں کے ذکر میں اتنی تاثیر ہوتی ہے، فرمایا اگر دل گناہوں سے سیاہ بھی ہو جائیں تو ان کا ذکر اگر کیا جائے تو ایک حرارت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے گناہ ختم ہوتے ہیں اور دل خدا کے لیے بیدار ہو جاتا ہے. بولے سبحان اللہ. تو اس لیے ہم یہ مجمع لگائے بیٹھے اور ایک ایک واقعات، ان کا تقویٰ، ان کی طہارت، ان کی نسبت، ان کا مقام، ان کی سلابت، ان کے واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ دلوں کو مضبوطی ملے اور ہم ان کی تعلیم سے بھی آشنا ہو جائیں، ان کے ذاتی کمالات سے بھی آشنا ہو جائیں. اب ذرا سنیے اس بات کو مزید تھوڑے سلیقے کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ. درود شریف پڑھیے گا ایک دفعہ. اب ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں پر، تو ایک تو اس کا جواب یہ ہوا کہ اولیاء کا ذکر جو ہے وہ دلوں سے گناہوں کو جلاتا ہے اور دل میں تقوی کی حرارت پیدا کرتا ہے، بیداری پیدا کرتا ہے، غیرت پیدا کرتا ہے، محاسبے کی عادت پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس حوالے سے ایک بات. اب یہاں پر اگر آج کوئی پوچھے مزید کہ آپ یہاں پر آئے کیوں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اولیاء کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہی واسطہ ہے رب تک پہنچانے کا، یہی واسطہ ہے رب تک پہنچانے کا، اللہ رب العالمین جل وعلا تک پہنچانے کا یہی واسطہ ہے. اور خواجہ صاحب سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ سے محبت اللہ کے قرب تلاش کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، کیونکہ اولیاء جو ہیں وہ من دون اللہ نہیں ہیں، وہ الی اللہ ہیں، وہ من اللہ ہیں. من دون اللہ قرآن نے دو چیزوں کو بیان کیا، ذرا توجہ رکھیے گا یہاں پر، کیونکہ ولی کا معنی کئی، یہ ولی کا جو لفظ ہے نا عربی میں واو لام یا، اس کے کئی معنی آئے ہیں، اور اس کا ایک معنی ہے قریب ہونا، دوست ہونا، اور اس کا ایک معنی ہے دوست ہونا، مددگار ہونا، قریب ہونا. لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ یہ معنی جہاں پر بھی لفظ ولی قرآن کے اندر آیا ہے تو اس کے استعمال، اس کے طریقے کے لیے دیکھا گیا کہ یہ لفظ ولی بولا کس کے لیے گیا ہے اور کن کے لیے بولا گیا، یہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ اگر تم نے دوست اور ولی بنانے ہیں تو اہل ایمان کو بنانا ہے. تو ہمیشہ ولی یہ اللہ کے قرب کے ذرائع میں سے ہیں، اللہ رب العالمین تک پہنچانے میں سے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ تم ولی تو بناؤ گے لیکن من دون اللہ کے قریب نہیں جاؤ گے. یہ دو لفظ قرآن کے اندر بہت آئے، ولی کے مقابلے میں بھی آئے، کبھی ولی کا لفظ من دون اللہ کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے. من دون اللہ کا لفظ یہ ہے جس کا آسان سا ترجمہ آپ نے سمجھنے کے لیے ہے کہ غیر ہو جانا، یہ بتوں کے لیے استعمال ہوا ہے. کس کے لیے بولیے؟ کیونکہ کافروں نے اپنے بتوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا کے قریب ہونے کے لیے ان کو معبود بنا لیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو غیر کر کے خطاب کیا کہ یہ غیر ہے، میرے حجاب ہے، یہ من دون اللہ، یہ گرے ہوئے ہیں، گھٹیاں ہیں، ان کا رب سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جو واقعی میں جنہیں اللہ رب العالمین نے منصب اور مقام دیا تھا کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور لوگ ان کو اللہ کا بندہ یقین کر کے، محبوب یقین کر کے، ان کے ذریعے اللہ کو تلاش کریں، اللہ کے قریب ہوں، تو یہ حکم اللہ نے خود بیان فرمایا. اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ خود تمہارا دوست ہے اور رسول تمہارے دوست ہیں اور مسلمان تمہارے دوست ہیں. اب مثال کے طور پر آپ ذرا قرآن کریم فرقان حمید کا اگر سرسری سے مطالعہ کریں تو بڑے واضح طور پر قرآن مجید نے سورہ المائدہ کے اندر اس بات کو ذکر کیا اور اللہ رب العالمین فرماتا انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے اور رسول تمہارے مددگار ہیں. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ لوگ، وہ اہل ایمان کہ جو ایمان لائے، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور رکوع سجود کرتے ہیں، وہ تمہارے مددگار اور دوست ہیں. تو دیکھو اللہ مددگار ہے، یہ تو واضح ہے، رسول مددگار ہے، یہ بھی واضح ہے. اب خواجہ غریب النواز کیسے مددگار ہیں؟ تو آگے فرمایا کہ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا مددگار، ورسولہ، اور رسول تمہارے مددگار، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور قیامت تک وہ لوگ تمہارے مددگار ہیں جو صاحب ایمان ہیں، صاحب تقویٰ ہیں اور نمازی ہیں اور عبادت کے کامل ہیں. تو اس آیت کا تیسرا درجہ جو ہے وہ اولیاء کے لیے ہے. اللہ مددگار تمہارا ہے اور رسول تمہارے مددگار ہیں، اور ہر دین کا مقتدا جو صاحب ایمان اور صاحب تقویٰ، جس طرح قرآن نے کیا کہا، یہی معیار کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ فرماتا ہے بے شک جو میرے ولی ہیں ان پر کوئی خوف اور غم نہیں. اور میرے ولی کون ہیں؟ فرما الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحب ایمان ہے اور صاحب تقویٰ ہے. اب آپ دیکھیے کسی شرابی کو کوئی سنی اللہ کی بارگاہ میں مددگار نہیں کہتا، کسی زانی کو سنی، کسی گناہگار کو سنی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ اور مددگار نہیں کہتا، لیکن غوث اعظم کو کہتا ہے، داتا علی اجمیری کو کہتا ہے. اب کہتا ہے کہ یہ تم نے کہاں سے نکالا؟ ہم نے کہا جی قرآن سے نکالا، ہم نے قرآن نے یہ کہا نا کہ کون، ہمیں قرآن نے خطاب کیا، فرمایا انما، خاص طور پر جو تمہارا مددگار ہے وہ کون ہے؟ فرمایا اللہ ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ انما ولیکم اللہ، کہ بے شک اللہ تمہارا مددگار. ایک مجمع میں مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ مددگار کا معنی کیوں کیا تم نے؟ تو میں نے کہا ولی کا معنی کیا کریں؟ کہا دوست. میں نے کہا دوست مدد نہ کرے تو کام کس کے؟ میں نے کہا چلو دوست کا ہی معنی کر لو، جو دوست کام نہ آئے تو وہ دوست کیسے؟ تو دوست کا معنی ہی مددگار سب سے سوٹ کرتا ہے، سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ شک پیدا کرنے کا، آپ نے ترجمہ صحیح نہیں کیا، آپ نے زبردستی آپ نے اپنی بات بیچ میں ڈالی. انما ولیکم اللہ ورسول، سے مراد یہ کہ اللہ تمہارا دوست ہے اور جو ہے رسول تمہارے دوست ہیں. تو میں نے کہا یہ دوست کا معنی کیا ہے؟ کیا دوست، کیسے دوست، کیا کرتے ہیں یہ؟ کہا بس دوست ہیں. تو میں نے کہا دوست یار کا کام بھی تو کچھ ہوگا نا، لیکن اس کا معنی یہی بنتا ہے جو یہاں پر ہمارے بزرگوں نے کیا کہ انما ولیکم اللہ، کہ بے شک اللہ تمہارا مدد کرنے والا، جبریل تمہارے مدد کرنے والے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور قیامت تک جو اپنی خانقاہوں اور مزاروں میں متقی آرام فرمانے والے وہ بھی تمہارے مددگار. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جیسے خواجہ صاحب، اللہ نے خود ان کو اپنا محبوب بنایا اور ان کو ایمان کی دولت دی، توجہ کرنا، عمل کی دولت دی، اور یہ اللہ کے محبوب قرار پائے، اور اللہ نے پھر ان کے لیے اعلان کیا کہ یہ بیکار نہیں ہے، یہ میرے وہ بندے جو مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ ان کے لیے مددگار ہیں، یہ ان کے لیے مددگار ہیں. لیکن جب بات آئی کافروں کی، بتوں کی، تو اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، فرمایا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، یاد رکھ لو اللہ کے سوا کسی کو دوست نہیں بنانا. اور اللہ رب العالمین فرمایا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا جس کو تم نے ولی بنایا ہے، مددگار بنایا ہے، تو اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، اور اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا اور ولی نہیں ہے. ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اور ایک طرف کہتا ہے اللہ کے سوا تمہارے لیے مددگار، اللہ کے، اللہ بھی مددگار ہے، رسول بھی مددگار ہے، اور ساری امت مددگار ہے. اب یہ قرآن ہے، یہ آیتیں آپس میں ٹکرا نہیں رہی ہے، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے کافروں، جن کو تم نے اپنی مرضی سے ہماری بارگاہ میں بزرگ بنانے کی کوشش کی ہے نا، ان کی عبادت جو تم نے کی ہے، تو ان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے؟ تو وہ خدا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. لیکن جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جن کے ذریعے دین اور اللہ کی تعلیم اور اللہ کا جانب سے نفع آگے بڑھتا ہے تو اللہ نے خود فرمایا کہ بے شک میں بھی تمہارا مددگار، جبریل بھی تمہارے مددگار اور مسلمان بھی تمہارے مددگار. جس طرح سورہ 28 کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک اللہ تمہارا مددگار، جبریل تمہارے مددگار، اے حبیب اور سارے مسلمان تمہارے مددگار. تو صالح المؤمنین کو اللہ نے مولا کہا، لہذا ولی کو مددگار نہ کہنا یہ خود کفر ہے. سمجھ رہے آپ؟ ولیوں کو مددگار کہنے والا مشرک ہے. میں نے کہا جو ولیوں کو مددگار نہ مانے وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن کی آیتوں کا انکار ہے اور قرآن نے کہا کہ ولی مددگار ہوتا ہے. کہنے کہ نہیں، وہ تو اس معنی میں. میں نے کہا وہ معنی چھوڑو، مددگار قرآن نے کہا کہ نہیں کہا؟ کہا تو ہے. میں نے کہا بس یہی پر رک، تو کہہ رہا تھا کہ مدد کا لفظ ولی کے لیے بولا ہی نہیں جا سکتا، تو یہ قرآن جو کہہ رہا فین اللہ مولا ہو جبریل وسالی المومنین، کہ اللہ بھی مددگار، جبریل بھی مددگار، سارے مسلمان محبوب تیرے مددگار. ایک طرف اللہ فرما رہا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ بھی مسلمانوں تمہارا مددگار، جبریل بھی تمہارے مددگار، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور ہر وہ نیک بندہ جو میرا مومن بندہ ہے وہ تمہارا مددگار ہے. اگر ولیوں کو مددگار کہا تو قرآن کے مطابق نہیں. کہنے کا مقصد، میں نے کہا مقصد چھوڑو، پہلے اس لفظ پر بات کرو، پہلے یہ طے کرو کہ مددگار کہا جا سکتا ہے، پھر یہ بعد میں دیکھیں گے کہ کس معنی میں ہے کس معنی میں نہیں ہے. لیکن یہ جو لفظ بول کر سارا معاملہ خراب کیا جاتا ہے اور بتوں پر اتری بھی آیتیں مسلمانوں پر فٹ کی جاتی ہے، یہ چیلنج ہے ولیوں کی شان بیان کرنے کے لیے اور پھر کافروں کو اللہ اکبر اور مومنوں کو ایک قرار دیں گے، جبکہ یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ خوارج کا بیج یہی ہے کہ قرآن سے ان آیتوں کو چن چن کر لائیں گے جو بتوں کے لیے. یہ تو مل کر مکی بھی نہیں بنا سکتے. میں نے کہا یہ اللہ کی محبوبوں کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہ تو سب مل کر کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کہا یہ ولیوں کی بات ہی نہیں ہو رہی. کہا کس کی بات ہو رہی؟ میں نے کہا بتوں کی بات ہو رہی ہے. تو آیت کے مصرف کو تبدیل کر دینا یہ بڑا خطرناک پہلو ہے، اور اسی کو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ کلمۃ حق، کلمۃ حق اریدہ بہ الباطل، یعنی کلمہ تو اچھا پڑھتے ہیں لیکن معنی غلط کرتے ہیں. یعنی آیت تو بالکل صحیح پڑھی تم نے، لیکن جو معنی تم نے کیا وہ معنی غوث اعظم کے لیے ٹھیک نہیں تھا، وہ معنی نبیوں کے لیے نہیں تھا، وہ معنی بتوں کے لیے تھا. اب اس کو ذرا سنیے اور آگے سوڑا چلیں. جس طرح حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا بخاری شریف کے اندر کہ وکان یراہم شرار خلق اللہ تعالیٰ، فرمایا میں اللہ کے بندوں میں چند لوگوں کو بڑا بدترین جانتا ہوں. لہذا میں کہنا چاہتا ہوں سنیوں سے کہ قرآن کے ترجمہ پڑھنے سے پہلے غور بڑا کریں، علماء سے رجوع بڑا کریں. ڈائریکٹ قرآن پڑھنا اتنا آسان ہوتا تو یہ 15-15 سال مدرسوں میں جا کر دماغ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ہزاروں صفحے کی تفسیریں لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ آج جو یہ کہہ دیا گیا جناب کے ٹوپی اور ٹائی لگا کر بندہ کھڑا ہو جائے کہ قرآن بڑا آسان ہے، قرآن بڑا آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، میں نے کہا نصیحت کے لیے آسان ہے، احکام کے لیے آسان نہیں ہے، قانون کے لیے آسان نہیں ہے. قانون کو حل کرنے کے لیے رسول کی حدیث سامنے لائی جائے گی، رسول کی حدیث کو سمجھنے کے لیے امت کے قول سامنے لائیں گے. قرآن کو آسان سے لیتا اس لیے ہے تاکہ اس کو مس یوز کر سکے، اس کو بدل سکے. تو آیتیں بتوں کے لیے ہوتی ہے کہ یہ سب مل کر مکھی نہیں بنا سکتے. تو کہتے دیکھو یہ غوث کی شان ہے. میں نے کہا یہ غوث آدم کی نہیں، یہ خدا کے دشمنوں کے بارے میں کہا گیا، اور خدا کے محبوب وہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ پھونک مارے تو پرندہ زندہ ہو جاتا ہے. قرآن کے اندر تو لہذا میرے دوستو اس میں اس لیے ایک دو بات مزید عرض کر کے ہم اپنی بات کو آخری جملوں کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن درمیان میں یہ بات آئی ہے تو کہیں کنفیوز نہ ہو جائیں آپ، تو ذرا توجہ رکھیں. اس بات کو شروع زمانے سے کیا، حضرت علی کو جنہوں نے قتل کیا وہ بھی قرآن پڑھنے والے تھے، لیکن وہ آیتیں لے کر آئے جو مومنین کے لیے نہیں تھی. وہ آیتیں لے کر آئے، قرآن ایک جگہ پر کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو ولی نہ بناؤ، اور ایک طرف کہتا ہے کہ خود رسول ولی ہیں، مسلمان ولی ہیں. تو یہ ٹکراؤ ہے؟ ہم نے کہا یہ ٹکراؤ نہیں، اس لیے کہ جہاں پر یہ کہا کہ ولی نہ بناؤ اس سے مراد بت اور مورتیاں ہیں، خدا کے مقابلے میں معبود نہ بناؤ. اور جہاں رسول کی بات کی گئی وہ محبوبوں کی بات ہے، وہ وسیلے کی بات ہے، وہ قرب کی بات ہے، زمین اور آسمان سے زیادہ کا فرق ہے. اسی لیے بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر نے فتویٰ دیا کہ کان یراہم شرار خلق اللہ تعالیٰ، فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو غلط استعمال کرتے ہیں، قرآن کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، غلط اس کی تفسیر کرتے ہیں، غلط اس کے کانٹیکسٹ کو بیان کرتے ہیں، غلط اس کے نظریے کو بیان کرتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ روح زمین کے بدترین لوگ. فرمایا ان کے یراہم شرار خلق اللہ تعالیٰ، میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو کائنات میں بدترین جانتا ہوں. فرما کرتے کیا ہیں وہ؟ فرما انطلقوا الى آیت نزلت بالکفار فجعلوها للمؤمنین. کتنا واضح دیا انہوں نے کانسیپٹ. فرما جو آیتیں کافروں کے بارے میں اتری اس کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں. اب نیاز فاتحہ کے خلاف، نیاز کے خلاف، مزاروں کے خلاف، میلاد کے خلاف، جتنی آیت یہ پڑھے گا اس کو پکڑ کے پوچھی ہے کس کے بارے میں، بتائے گا نہیں. کہتا ترجمہ کرے ترجمہ کرے. میں نے کہا ترجمے سے اگر قرآن سمجھ میں آتا تو رسول کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت عمر کو تو ترجمے کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ تو خود عربی ہے. صحابہ کو ترجموں کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن صرف ترجمے پر اگر قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر رسول کی کیا ضرورت، تفسیروں کی کیا ضرورت، تیرے مدرسے میں آنے کی کیا ضرورت؟ مدرسہ تو بنایا اس لیے ہے نا کہ قرآن سمجھائیں. جب قرآن آسان تھا تو پھر مدرسے کیوں بنے؟ تو یہ دھاندلی ہے. پھر ذرا ایک دفعہ سن لیجئے، فتویٰ پوچھ سن لیجئے توجہ کے ساتھ. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، وہ یہ کہتے ہیں، یہ اس دور کی بات ہے اور آج کیا ہو رہا ہوگا اللہ اکبر، یہ اس دور کی بات. وہ فرماتے کانا یراہم شرار خلق اللہ تعالی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کائنات میں بڑے بدترین ہیں، شریر ہیں، اور وہ شرارتیں کرتے ہیں. پوچھا گیا وہ شرارت کیا ہے؟ تو سنیے توجہ کے ساتھ سنیے، ماں باپ کے حقوق کے ساتھ یہ عقیدہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے بندہ مومن رہے گا تو باپ کا ادب کرے گا نا. تو فرما انطلقوا الى آیت نزلت بالکفار فجعلوها للمؤمنین. فرمایا وہ شریر لوگ وہ ہیں کہ جو آیتیں قرآن میں کافروں کے بارے میں اتری، بتوں کی پستی کے بارے میں اتری، کافروں کی مذمت میں اتری، ان کی بے حالی، ان کی کمزوری، ان کی پستی کے بارے میں اتری، فجعلوها للمؤمنین، وہ اولیاء پر فٹ کرتے ہیں، وہ انبیاء پر فٹ کرتے ہیں، وہ مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں. تو یہ ہم نے نہیں کہا، ایسے قرآن کو استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے بخاری شریف کے اندر یہ فتویٰ دیا گیا. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ اب آئیے میرے دوستو اس بات کی طرف. تو حضرات کے اولیاء کا جو ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اب جنید بغدادی کے قول کو دوبارہ تازہ کیا کہ یہ قول، یہ باتیں خدا سے دور کرنے کے لیے نہیں، ہم من دون اللہ کا ذکر نہیں کر رہے، ہم من اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم الا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم ولی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ تو عربی کے لفظ ہیں، اس کو کیسے کلیئر کریں گے؟ دیکھو من دون اللہ وہ ہے جو خدا سے ہٹائے، اور ولی اللہ من اللہ وہ ہے جو اللہ کی طرف لے جائے، ٹھیک ہے؟ تو دون اللہ اس کو کہتے ہیں جو خدا سے دور کرے، حجاب. کیا کیا ہے بولیے؟ حجاب. تو جو اللہ کے لیے حجاب بن جائے وہ خدا کا دشمن، اور جو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائے وہ اللہ کا دوست. تو مجھے آپ بتائیے، یہ اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، یہ اللہ کے گھر کے اندر ہم بیٹھے ہیں، آپ نے اتنا لمبا سفر کیا، کیا کوئی اس میں خواجہ صاحب کو خدا کہتا ہے؟ معاذ اللہ، ان کو معبود کہتا ہے؟ ان کی کسی بھی صفت کو کیا وہ مستقل سمجھتا ہے؟ ان کی ذات کے کسی بھی پہلو کو کیا واجب سمجھتا ہے؟ بلکہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ اللہ کے محبوب ہے. کسی کے والد کے دن میں اتنے لوگ نہیں جمع ہوتے. اب خواجہ صاحب کے یوم میں آپ دیکھیے ہماری مسجد میں یوں لگ رہا ہے جیسے جمعہ کا دن ہے، یہ پوری مسجد بھری ہوئی، ہاں اتنے لوگ جمع ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ تو آپ سے ایک بچہ بھی کہے گا شاہ صاحب میں اس لیے آیا ہوں کہ خواجہ صاحب اللہ کے محبوب ہیں اور مجھے ان سے پیار اللہ کے لیے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان سے خدا کے لیے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں آیا ہوں. تو میں نے کہا اچھا تیرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تجھے خواجہ صاحب سے محبت اللہ کے لیے؟ کہ لگے ہاں. تو میں نے کہا دیکھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری بات فرمائی، موتا امام مالک کے اندر یہ حدیث موجود ہے، موتا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے اور حدیث نمبر 171 ہے، ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے صحابی حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں، یہ جو آپ لوگ آئے نا خواجہ کے عرس پر، میں اس پر پڑھ رہا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، یقول قال اللہ، سرکار کہتے ہیں یہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ نے مجھ سے کہا اور میں تمہیں بتا رہا ہوں. کہا کیا؟ اللہ فرماتا وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ. اللہ فرما رہا ہے اور حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. سنی نوجوانوں سنو، میری مائیں میری بیٹیاں سنیں، میرے بزرگ سنیں، یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے او میری محبت کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرنے والوں. تو خواجہ سے محبت آپ کو کیوں ہے؟ تو یہ پیار اللہ کے لیے ہوا نا. تو فرمایا وہ لوگ کہ للمتحابین فیہا، جو میرے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. چچا ہونا، ماموں ہونا، دوست ہونا، سیٹھ ہونا، غریب ہونے، سب بعد میں کہ تو اللہ کا پیارا اس لیے پیار کرتا ہوں. اب غور کرنا، حدیث قدسی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے لیے ایک دوسرے سے ملنے والو، میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والو، والمتجالسین فیا، میرے لیے مجلس سے لگانے والو. یعنی جس کے لیے مجلس سے لگائی ہے تم نے، اس سے پیار تمہیں میری وجہ سے. آج یہ خواجہ کے لیے محفل لگی ہے تو اس لیے ہے کہ یہ پیار خدا کی وجہ سے. تو فرمایا والمتجالسین فیہا، میری خاطر، میرے رشتے سے تم مجلس سے لگانے والو، والمتبازرین فیہا، اور فرمایا میری محبت کے لیے زیارت کے لیے جانے والو. بندہ کعبہ جاتا ہے ثواب ملتا کہ نہیں ملتا؟ تو کعبہ خدا ہے، لیکن پیار اس سے کیوں ہے؟ اللہ کے لیے، ولی کے لیے. بات ذرا موٹے دماغ میں نہیں گھستی تو میں یہ بات کر رہا ہوں. یہ عمرے کے لیے جا رہے، میں نے کہا عمرے کے لیے جا رہا، کہاں؟ میں نے کہا اللہ ملے گا وہاں پر؟ کہا کیسے ملے گا؟ میں نے کہا اللہ دکھتا ہے تمہیں؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا احرام کیوں باندھا تم نے؟ کعبے کو دیکھنے جا رہے. میں نے کہا کعبے میں خدا رہتا ہے؟ کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا کیوں دیکھ رہے ہو اس کو؟ کیوں کعبے کا نام سنتے تو نظر جھک جاتی ہے؟ فرما خدا اس میں رہتا تو نہیں، لیکن پہچانا اس سے جاتا ہے. تو میں نے کہا مزاروں پر جاتے ہو تو اس طرح خوش ہوتے؟ کہاں. میں نے کہا قبر میں خدا رہتا نہیں، اس ولی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. تو میں نے کہا جس طرح کعبے میں خدا رہتا نہیں لیکن اس گھر کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اس گنبد میں خدا رہتا نہیں، اس گنبد والے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. وہاں رہتا نہیں، پہچانا جاتا ہے. بولیے سبحان اللہ. تو میرے دوستوں سے توجہ کرنا، یہ مزارات پر جانے کی نیتیں ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ حجر اسود کو چومتا ہے، خود مولوی لائن لگا کے چوم رہے ہوتے ہیں. بھائی کیوں چوم رہے ہیں اس کو؟ کیوں چوم رہے ہیں اس کو؟ یہ خدا ہے. کہتے ہیں نہیں آپ پتھر کو خدا کہہ رہے ہیں تو بھائی چوم کیوں رہے؟ سارے کام اللہ کے لیے کرنے چاہیے. تو کہا جی اللہ کو پسند ہے نا. میں نے کہا لو اللہ کو پسند آئے تو پتھر بھی چوم لو. اور سنو میری بات، آج میں اپنے بچے سے کہہ رہا تھا، تھانوی نے اپنے تصوف پر بہت زیادہ باتیں لکھی ہیں، اس کی کتاب ہے تکشف. لیکن یہاں پر ایک بات نئے ایڈیشن کے اندر موجود ہے جو تھانوی صاحب نے بھی ایکسیپٹ کی. وہ کیا کہتے ہیں کہ جی بات دراصل یہ ہے، انہوں نے حوالہ بڑا غلط دیا. وہ کہنا کہ جی بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کے دل کی قدر جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. تو نیچے موشی نے لکھا ہے بخاری میں نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے محدث ہیں. اب میں یہاں پر کانسیپٹ کلیئر کرتے ہوئے حدیث پاک کی طرف آ رہا ہوں، گفتگو ختم کر رہا ہوں. کعبہ کیا ہے؟ کعبہ، کعبے میں خدا رہتا نہیں، لیکن اللہ کی عرفان اور انعام اور اللہ کی رحمتیں جہاں برستی اس کی تجلی گاہ ہے. تجلی بلا تشبیہ آپ سمجھے، یہ بلب یہاں پر جل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا کنیکشن مین جنکشن کے ساتھ ہے، پی ایم ٹی کے ساتھ. پی ایم ٹی سے کرنٹ آتا ہے تو یہ بلب واضح ہو جاتا ہے. پی ایم ٹی میں کتنا کرنٹ ہے وہ یہاں سے پتا چلتا ہے. تو بلا تشبیہ اس کو سمجھیے، کعبہ اللہ کے عرش کی جلوگاہ ہے کہ اس کی رحمت ڈائریکٹ یہاں اترتی ہے اور یہاں سے بڑھتی ہے روحانی شفا، ساری برکت، سمجھ؟ یہاں سے وہ چیزیں تقسیم ہوتی ہے. تھانوی صاحب نے خود لکھا کہ جناب یہ حدیث میں کہنا کہ کعبے سے بڑا رتبہ مومن کے دل کا ہے، تو کہا کہ جتنے کعبے پر رحمت نہیں اترتی اتنی ولی کے دل پر اترتی. بولو سو، ولی کے قلب پر اترتی ہے. اس لیے ہم بیت اللہ بھی جاتے ہیں ولی کی مزار اور زندہ ولی کے دیدار کے لیے، کیونکہ اس کا دل حرمت میں کعبے کی عمارت سے بڑا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ کعبہ جس طرح اللہ کی توحید اور تبلیغ کے اشاعت کا باعث ہے، تو فرما اس سے زیادہ تاثیر ولی کے وجود کو اور نزول عرفان میں جس طرح کعبہ اللہ کے انوار کا برتن بنتا ہے اس سے بڑا برتن ولی کا دل ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ تو آپ لوگوں نے بھی بولی ہے نا باتیں, تو یہ باتیں متنازع نہیں, متنازع فاتحہ متنازع نہیں, نیاز متنازع نہیں, یہ چیزیں متنازع بولیے نہیں. اب توجہ کیجئے میرے دوستو اس بات کی طرف. تو یہاں پر جو آپ آئے کس کے لیے آئے ہیں, اور حضرت سیدنا خواجہ صاحب سے جو آپ کو محبت ہے وہ کس کے لیے ہے. تو اب آئیے یہاں پر اختتامی جملے سنیے کیا فرمایا حدیث پاک کے اندر. فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا, اب دیکھیں کیا لے کر جائیں گے آپ یہاں سے, نیت بالکل آیا رکھنا, مجھے تازہ کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس ٹائم پر کون آتا ہے اتنا دور سے سفر کر کے یار, کون آتا؟ آپ آئے دیکھو یہ کورنگی کے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے, لانڈی کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ ملید والے نظر آ رہے ہیں, دوراجی والے دوست بیٹھے ہیں, گلشن والے دوست بیٹھے ہیں, کون کس سے ملنے کے لیے جاتا ہے؟ اور اتنا لمبا ٹائم کہ شاہ صاحب آپ دو دو تین تین گھنٹہ تقریر کرتے ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا گھنٹہ اور کرو, میں نے کہا تو تھکتا نہیں, میں تھک گیا تھا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں. تو یہ ساری چیزیں اذکار میں ہیں, ذکر میں ہیں. اس وقت آپ بیٹھے ہیں اور آپ کی سماعتیں ذکر کر رہی ہیں, اور بقول حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ اوراد, یہ وظائف, یہ اذکار, یہ منقبتیں قلب کو جلاتی ہیں, زندہ کرتی ہیں, اور اس زندگی سے دل کے اندر پڑے ہوئے گناہ جو ہیں وہ سارے کافور ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں اس سے ملتا کیا ہے, سبحان اللہ, حدیث پاک کے اندر موجود ہے. سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے کہا, توجہ کرنا سنیو, وجبت محبتی, یہ جا کے ڈائری میں آج لکھ دو, اور کسی کہنا مروں تو کفن میں رکھ دینا, آج تاریخ لکھیں آپ, جانا تو سب نے. تو فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہا, میرے لیے محبت کرنے والو, میرے لیے مجلسے لگانے والو, میرے لیے کعبے کا سفر کرنے والو, میرے لیے کسی ولی کے پاس جانے والو, میرے لیے خرچ کرنے والو. فرمایا وجبت محبتی, تو میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں کہ میری محبت تم پر واجب ہو گئی ہے. یعنی اب میں نے تم پر غضب نہیں کرنا, میں نے تم پر غضب, بولیے غضب, اب میں نے تم پر نہیں کرنا, اور میری محبت جو ہے وہ تم پر واجب ہو گئی ہے, لازم ہو گئی ہے. یہ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے ان محبوبوں کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے. اور میرے دوستو جو بت ہیں, جو کفار ہیں, ان کا تو نام لینا بھی درست نہیں ہے, ان کو تو دیکھنا بھی درست نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نسائی سنن الکبریٰ مجتبیٰ میں, نہیں مجتبیٰ تو سیاستہ میں, نسائی جو سیاستہ میں اس کا نام مجتبیٰ ہے, یہ نہیں, یہ سنن الکبریٰ. سنن الکبریٰ کے اندر روایت موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, ذکر اللہ, فرمایا کہ میرے جو اولیاء ہیں, فرمایا مجھے تو تم نے نہیں دیکھا لیکن ان کے چہروں کو دیکھو گے تو میں یاد آ جاؤں گا. تو یہ ہرس, یہ طلب, یہ چاہت ہم بڑھا رہے ہیں یا رب خود بڑھا رہا ہے؟ شیاطین سے, بتوں سے دور رہنے کا حکم کر رہا ہے. اب توجہ کیجئے, مسلم امام احمد میں ایک حدیث مبارک ہے جس کو آپ سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا, کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ کی محبت اور مقام کیا, مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے. حدیث نمبر ہے, یہ ہے 15634, 15634, مسلم امام احمد میں یہ روایت موجود ہے. یہ کیونکہ کاؤنٹنگ اگر آپ کریں گے تو اس کے آگے پیچھے چار پانچ نمبر آگے پیچھے بھی نسخہ مختلف ہو تو نکل آئے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم یہ فرماتا ہے کہ وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي, خواجہ غریب النواز کے آستانے پر آنے والوں آؤ, رب خود کیسی منقبت بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا اِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي, اللہ فرماتا وہ جو میرے محبوب ہیں نا, ترجمہ کرتا تو نہیں ایسی ذکر, وہ لاڈلے اللہ کے لیے تو کرنا نہیں چاہیے لیکن تمہارے دل کے قریب پہنچنے کے لیے میں اس سے ہٹ کر ایک بات کر رہا ہوں, ان احبائی میرے انتہائی چہیتے. ادھر کہا کہ میرے سوا کسی کو ولی نہیں بنانا, اور کہا یہاں پر کہ یہ میرے ولی ہیں. تو کس کو کہا نہیں بنانا؟ بتوں کا. وغیرہ جی اللہ نے تو کہا کسی کو ولی نہیں بنانا, کسی کو ولی نہیں بنانا. میں نے کہا آپ کے وہاں نکاح ہوتے ہیں؟ کہاں. میں نے کہا ولی بنتے ہیں؟ کہا بنتے ہیں. تو میں نے کہا شرک نہیں ہوتا اور بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا. پتا چلا اس کے مصرف کو, اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے گا. لہذا پھر کان کھول کر سن لو, سنیو, مزاروں کے خلاف پڑھی جانے والی قرآن کی آیات, گنبدوں کے خلاف پڑھی جانے والی قرآن کی آیات, احصال ثواب نظر و نیاز کے خلاف پڑھی جانے والی اور لکھی جانے والی قرآن کی آیات, اس کا تعلق ولیوں سے نہیں ہے، وہ بتوں کے لیے ہے، وہ کفار کے لیے، بولیے سبحان اللہ، وہ بتوں کے لیے ہے، کفار کے لیے، اور اپنے تو اتنے پیارے ہیں، وہ ہمارے یہاں پر ہمارے مہمان دوست جو ہیں وہ اپنے، میں ایک بزرگ تھے ہمارے حاجی منت والے سے، ان کے پاس میں نے دعائے صفی کا پانی پیا جو مولانا ابو الحسنات صاحب، مولانا دیدار علی شاہ صاحب کو پڑا ہوا، میں نے ان سے پوچھا یہ کب کا، انہوں نے کہا جی 47 سال ہو گئے۔ امام اہل سنت مولانا دیدار علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے دعائے صفی کا ایک پانی پر دم کیا تھا، ہمارے ایک بہت اچھے محسن دوست ہیں، ان کے والد گرامی اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، وہ بڑی شفقت فرماتے، میں دفعہ گیا ان کے گھر، لے گئے مجھے اور مجھے پانی پلا، مجھ سے کہنے لگے شاہ صاحب آپ کو پتا یہ پانی کس کا پڑا ہوا ہے اور کس کا یہ پیا ہوا پانی ہے؟ میں نے کہا حضور نہیں، فرمایا یہ سید دیدار علی شاہ صاحب کا ہے، اور باقاعدہ مجھے ڈائری سے تاریخ دکھائی، 47 سال پرانا۔ اب پانی تو پانی ہے نا بھائی، پانی تو پانی ہے نا، لیکن جس سے ولیوں کے لب لگ گئے ہوں، تو اللہ سے محبت کرنے والے پھر جو اللہ کے بندے ان سے کتنا پیار کرتے۔ مجھے اس وقت زمانہ طالب علمی میں تھا، تو عقیدت میں الحمدللہ بات تو میں نے قبول کی، کوئی شک نہیں تھا، لیکن جب زمانہ طالب علمی بخاری شریف پڑھنے لگا تو پھر مجھے غزوہ تبوک کی وہ روایت جب آئی تو مجھے سند بھی مل گئی، سرکار جب غزوے سے واپس سے لوٹے تو 40,000 بندوں کا آٹا گوندا گیا، ایک وادی میں حضور تشریف لائے، ایک وادی میں حضور تشریف لائے تو 40,000 یا 10,000 قریب کے بندوں کا آٹا گوندا جا رہا تھا، آقا تشریف لے آئے، میرے آقا وہ ہیں، میری مائیں ذرا توجہ سے سنیں، بیٹیاں سنیں، کیونکہ یہ گھروں میں گھس کر یہ بھی جو ہے وہ ہماری بہنوں کا اور ہماری ماؤں کا ذہن جو ہے وہ نظر و نیاز کے حوالے سے، میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں، وقت ہمارے پاس بہت زندگی کا بھی کم ہے، تو ہم کھل کر بات کرنا چاہتے ہیں کہ فاتحہ کے حوالے سے، نیاز کے حوالے سے، غوث اعظم کی 11ویں کے حوالے سے، خواجہ کی 6ٹی کے حوالے سے، اگر کوئی خاتون میری بہنوں تم سے بات کرے تو اس کا بائیکاٹ کرنا، اس کی بات کو رد کرنا، یہ میری بہن تجھے مسلمان ہونے کے رشتے سے یہ لازم اور ضروری ہے، کیونکہ وہ تجھے گمراہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن پڑھنا چاہ رہی ہیں میری بہنیں آپ، تو الحمدللہ یہاں ماحول موجود ہے، آپ جائیں جہاں یا رسول اللہ بولنے والے، ملا شریف کرنے والے، غوث پاک کا نام لینے والے، خواجہ کی 6ٹی کرنے والے، اور قدیمن پرانے مذہب اور مسلک پر قائم جو مدرسے ہیں وہاں بہنیں پڑھا رہی ہیں نا، ان سے قرآن سیکھے، سنیے اس بات کو۔ تو انہوں نے مجھے پانی پلایا 47 سال پرانا، کتنے، اب مجھے بتائے بچا کے کیسے رکھا ہوگا، اور اس میں ملایا بھی نہیں انہوں نے، اور مجھے کہا تو سید ہے تو ایک گھونٹ پورا پی سکتا ہے، ورنہ میں پورا گھونٹ بھی نہیں پیتا، کبھی کبھار پیتا ہوں تو ایک دو قطرہ اس میں سے پی لیا پی لیا، اس لیے کہ سید السادات امام اہل سنت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس بوتل سے پیا اور اس کو اپنی اصل شکل میں انہوں نے رکھا، اللہ اکبر۔ تو یہ عاشقوں کا کام، جو اللہ سے محبت کرنے والا، جو محبوب سے پیار کرنے والا ہوتا ہے نا، تو جس سے اس کو پتا ملتا ہے وہ اس کی گلیوں کا بھی احترام کرتا ہے، محبوب کی گلی کا احترام غیر کا احترام نہیں، محبوب ہی کا احترام ہے، بولے نا سبحان اللہ۔ اب ذرا توجہ کیجیے، 47 سال پرانا پانی، میں نے زمانہ طالب علم میں جب پڑھا تو مجھے اس کی سند مل گئی بخاری شریف کے اندر، میرے آقا کی زندگی مبارکہ ظاہری کا آخری غزوہ، غزوہ تبوک، جب حضور لوٹ کر آئے تو راستے میں ایک وادی آئی، سرکار وہاں پر رکے، صحابہ کو بھوک لگی، میری مائیں میری بہنیں ہمارے بزرگ بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا دسترخوان پر ایک دانہ بھی نہ گرے، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، لیکن اب اسی جذبے سے حدیث پاک کو سنیں اور میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، کہ جب یہ بات کی گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا حضور بھوک ہے، تو فرمایا ٹھیک ہے روٹیاں تیار کرو، اب آٹا گوندا گیا 10,000 سے زیادہ لوگوں کا آٹا، اب وہ کتنا ہوگا مجھے بتائیے، میرے آقا ایک چاول کا دانا، ایک گندم کا ریزہ ضائع ہونے کو منع فرماتے ہیں کہ اگر اس کو اٹھا کر کھا لیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسراف میرے آقا کو پسند نہیں ہے، شریعت کو پسند نہیں ہے۔ اب 10,000 سے زیادہ آدمیوں کا آٹا گوندا گیا اور اتنے میں میرا آقا تشریف لے آئے، صحابی آٹا گوند رہے تھے، تو آقا نے پوچھ لیا اچھا کیا آٹا گوندا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کانٹے کے لیے پانی کہاں سے لیا، کیونکہ تو بیابان تھا نا، اور سب سے قیمتی چیز دو زمانے میں پانی تھی، سمجھ رہے ہیں، سب سے قیمتی چیز کیا تھی، جیسے ہم آج پوچھ لائٹ آئے کہ نہیں ہے، تو اس زمانے میں سب سے قیمتی چیز کیا تھی، پانی۔ آقا نے پوچھا، یہ حدیث یاد رکھنا، میری مائیں بھی یاد رکھیں، آپ میرے دوست بھی یاد رکھیں، بخاری شریف میں ہے، سرکار نے پوچھا پانی کہاں سے لیا اس بیابان سے، تو وہ صحابی نے کہا حضور وہ سامنے کنواں ہے نا، میں نے اس سے لیا، آقا نے فرمایا چلو دکھاؤ، جب گئے تو کہا اس کنویں سے تم نے لیا، کہاں، کہا سارا آٹا پھینک دو، توجہ ہے، یہاں سے ذرا ہلو تھوڑا، وہ ایک دانہ یاد رکھو جو دسترخوان پہ گرنا گوارا نہیں. کہا یہ سارا آٹا اٹھاؤ اور اونٹ کے آگے پھینکو، اس سے روٹی نہیں بنے گی. ارے بھائی کنویں کا پانی بھی پاک ہے، تینوں وصف اس کے واضح ہیں، پانی بالکل آب مطلق ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، کوئی ناپاکی نہیں ہے. ورنہ صحابی کوئی کسی مفتی سے کم ہوتا ہے، کسی فقیر سے کم ہوتا ہے، انہیں نہیں پتا کہ پانی کون سا لینا چاہیے. اور یہ تو حضور کے وصال کے چند مہینے کی بات ہے، یہاں تو کچھ صحابہ اس علم کے وافتاب بن گئے ہیں کہ ان کے ذرے کا مقابلہ قیامت تک علماء نہیں کر سکتے. بولے سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا بغیر تحقیق کے پانی لے لیا ہوگا، تو فقہی تقاضے سارے مکمل تھے جو پانی کے پاک ہونے کے ہوتے ہیں. جس طرح ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں بہنیں گھر میں کھانا بنانے کے لیے اہتمام، شرعی مسائل کو جان کر کے پانی مستعمل نہ ہو جائے، اور کس طرح پانی لیا جائے، کون سا پانی لیا جائے، کس طرح کھانا پکایا جائے، کس طرح کپڑے دھوئے جائیں، ناپاک کپڑے کیسے پاک کیے جائیں، پاک کپڑوں کو ناپاک سے کیسے بچایا جائے، یہ سارے احترام یہ تو ہم نے صحابہ سے سیکھے نا. تو اب حضور نے پوچھا بتاؤ یہ پانی تم نے کہاں سے لیا؟ کہا حضور اس کنویں سے لیا. سرکار فرمایا اس کنویں سے لیا؟ فرمایا سارا آٹا اٹھاؤ اور اونٹوں کے آگے پھینک دو. اللہ اکبر، کہی اللہ اکبر. فرمایا اس سے روٹی نہیں بنے گی، نہ میں کھاؤں گا نہ کوئی. پھر انہوں نے پھینک دیا، آقا ایک دانہ پھینکنا گوارا نہیں کرتے، سارا پھینکا گیا. اب جو تبلیغ کرے وہ دونوں دیسے پڑے، تاکہ موضوع سمجھ میں آئے نا کہ کس کو پھینکنا ہے اور کس کو رکھنا ہے. بولے نا سبحان اللہ. ہم تو ایسی اصلاحی تقریر، ہماری اصلاحی تقریر ایسی ہوتی بھائی. ہاں تو ذرا سنیے اس بات کو. تو آٹا پھینک دیا گیا، اور پھینکنے کے بعد میرے دوست حضور نے فرمایا کچھ آٹا بچ گیا ہے؟ کہاں؟ فرمایا لاؤ. لایا گیا. اب حضور نے فرمایا آؤ ادھر. یہ تو ایک کنواں تھا نا جس میں تمہیں پانی، اب وہ جو سامنے والا کنواں نا اس سے پانی لو. اس بیابان میں دو کنویں تھے، اس بیابان میں بولو کتنے؟ دو کنویں تھے. پہلے کنویں کا پانی جس سے لیا تھا آٹا، 10,000 کے قریب آدمیوں کا آٹا پھینک دیا گیا. اب حضور خود کہتے ہیں بھائی یہ عجیب بوتل میں پانی رکھا ہے تم نے. میں نے کہا بابا جی آپ نے بخاری پڑھی تو نہیں، صحبت بندے کے عقیدے کو بچاتی ہے یار. وہ عالم نہیں تھے لیکن بیٹھے عاشقوں کی صحبت میں ہیں، تو اگر بندہ عالم نہ ہو تو عاشقوں کے ساتھ بیٹھے تو بغیر بخاری پڑھے کسی طریقے سے بخاری اس کو آ ہی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو آپ ذرا توجہ کیجئے، یہ اولیاء کی محفلیں ہوتی ہیں میرے دوستو. اگر وہ نام نہ بھی لیں قرآن کی آیات کا تو وہ ترجمہ کا کسی طرح اشارہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ منجے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ تقوی کی بھٹی میں پکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زبان سے وہی جملہ نکلتا ہے جو قرآن و سنت میں ہوتا ہے. یہ کہ اب ہم کیسا پائے. سرکار نے فرمایا اب جو آٹا بچ آیا ہے نا تو وہ دوسرے کنویں سے پانی لو اور آٹا گوندو. تو جب پانی لیا گیا اور آٹا گوندا گیا تو وجہ پوچھی گئی، یا رسول اللہ اس کنویں کا پانی کیوں پھینک دیا، آٹا کیوں پھینک دیا گیا، اس کا کیوں؟ سرکار نے فرمایا دیکھو یہ وادی جو ہے نا یہ قوم سمود کافروں کی وادی ہے. کہا یہ جو پہلا کنواں تھا نا اس سے کافر پانی پیتے تھے. کیا پیتے تھے؟ کافر. ٹھیک ہے نا، کافر کیا کرتے تھے؟ تو یہ جو ٹھٹا کی لائن آ رہی ہے کہ یہ زمزم اس میں آ رہا ہے، اس میں سے کتنی لائنیں نکل رہی ہیں؟ لیکن آپ کو حضور بتانا چاہ رہے ہیں یار، فرمایا یہ کنواں وہ ہے جس سے اللہ کے نافرمان پیتے تھے. اللہ اکبر. اور فرمایا وہ کنواں وہ ہے جس سے اللہ کی اونٹنی پیتی تھی. تو اگر اللہ کی اونٹنی ناقت اللہ، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت صالح کی اونٹنی، تو پتا چلا کہ جس سے اللہ کے پسندیدہ جانور بھی منہ ڈالے تو حضور اس پانی اور اس کی یاد کو ختم ہونے نہیں دیتے. تو میں مزار کے چادر کے تقدس کو کیسے چھوڑ دوں؟ بولو سبحان اللہ. میں گنبد کی تقریب کو کیسے چھوڑ دوں؟ میں بزرگوں کے آثار سے برکت لینے کو کیسے چھوڑ دوں؟ اگر تیرے نزدیک یہ بت پرستی ہے تو ہم تیرے اسلام کو نہیں مانتے، ہم اس توحید کو مانتے ہیں جو رسول اللہ نے سکھائی ہے. بولیے سبحان. ہم اس توحید کو مانتے ہیں جس کو رسول اللہ نے سکھایا ہے. اب میرے دوستو یہ حدیث پاک سن لیجیے جو آدھی رہ گئی. سرکار فرما وَإِنَّا أَحِبَّائِي، اللہ فرماتا وہ میرے پیارے چہیتے، جس طرف دیکھ لیں وہ جگہ ہمیں اچھی لگتی ہے، جس پتھر پر پاؤں رکھ لیں وہ قدم کو ہم کعبے میں آباد کرتے ہیں. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، بولی سبحان. اللہ فرماتا ہے یہ حدیث پاک ہے وَإِنَّا أَحِبَّائِي، میرے جو چہیتے ہیں وہ اولیائی، اور جو میرے دوست ہیں. کسی میں ہمت ہے جو کہے خواجہ صاحب چہیتے نہیں ہیں؟ تو چہیتے ہیں، تفسیر کی ضرورت ہی نہیں. کسی میں ہمت ہے ادھر کہو یا ادھر کہو، جو کہے کہ غوث پاک میں نے ابھی حوالہ پڑھ دیا نا, انہوں نے تو لکھ دیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہم. پھر کہتے جی صحابی کے علاوہ کسی کو رضی اللہ تعالی نہیں کہتے, تو میں نے کہا یہاں تو یہ میرے خواجہ کی کرامت ہی ہے نا پھر, کہ خواجہ کو رضی اللہ عنہ لکھ دیا, یعنی اللہ راضی ہوا ان سے. بولیے سبحان اللہ, اللہ راضی ہوا ان سے اور ہم راضی ہیں ان سب سے. انہوں نے کہا ہم راضی ہیں سب سے, تو اللہ کے ولیوں کی جماعت. فرمایا وَإِنَّ حِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي, اللہ فرماتا جو میرے پسندیدہ چہیتے, بولو نا سبحان اللہ, میرے چہیتے پسندیدہ, وَأَوْلِيَائِي اور میرے وہ محبوب ولی, الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِي, وہ میرے اتنے پسندیدہ ہیں, وہ میرے ایسے محبوب ہیں. اللہ فرماتا الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِي, اللہ فرماتا ہے یہ میرے ایسے پیارے ہیں کہ ان سب کی وجہ سے میں یاد آتا ہوں. فرما ان کی وجہ سے لوگ مجھے یاد کرتے ہیں. بولو سبحان اللہ. فرما یوز کرو نہ بے ذکری وہ اس کرو بے ذکری, یوز کرو نہ بے ذکری, فرما ان سب کو لوگ یاد کرتے ہیں میری وجہ سے. بتاؤ خواجہ صاحب کو کس کی وجہ سے یاد کر رہے ہو آپ؟ یہ جملہ تو مکمل ہو گیا. خواجہ صاحب کو کس کی وجہ سے یاد کر رہے ہو؟ تو فرمایا یوں کروں نہ بے ذکری, ان کو لوگ یاد کرتے ہیں میری یاد کی وجہ سے, میری وجہ سے لوگ میرے ولیوں کو چاہتے ہیں. وہ اس کرو بے ذکری ہم, اور ان کی وجہ سے لوگ مجھے چاہتے ہیں. کیسا رب بیان کیا, بولو نا سبحان اللہ. یہ تو بڑے سے بڑے منقبت لکھنے والے ایسا لفظ نہیں لا سکتا تھا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا. کیسی پیاری منقبت دیکھے اور انداز دیکھے نسبتوں کا. فرما میرے ولیوں کو لوگ یاد کرتے ہیں میری وجہ سے اور مجھے یاد کرتے ہیں ان کی وجہ سے. آج دیکھو آپ بیٹھے ہو یہاں پر, ان کو یاد کر رہے ہو اللہ کے لیے, اور جب اللہ کو یاد کرو گے تو پھر خواجہ بھی یاد آئے گا اور کہو گے یا اللہ تجھے سجدہ کیوں نہ کروں, تو تو میرے خواجہ کا بھی رب ہے. بولو نا سبحان, میں تجھ سے فریاد کیوں نہ طلب کروں, تو میرے غوث کا بھی رب ہے. اور اے خواجہ تجھ سے پیار کیوں نہ کروں, تو میرے رب کا بھی محبوب ہے. اللہ رب العالمین جل والا اس طریقے اور اس سلیقے کو سمجھنے کی ہمیں وافر طور پر توفیق مرحمت فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہمارے ذہنوں کو یہاں سے مکمل طور پر گویا کہ وہ کشادہ کرے اور شخص سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. جتنے لوگ آئے ہیں اللہ رب العالمین جو اس میں بیمار ہیں ان سے احتیاط کاملہ اجلا عطا فرمائے. جن خاتون کے لیے دعا کے لیے کہا گیا اللہ رب العالمین انہیں شفا عطا فرما, حضرت خواجہ صاحب کی چھٹی کی صدقے. میری بہنیں بیٹیاں مائیں موجود ہیں, میرے بزرگ یہاں موجود ہیں, نوجوان دوست میرے ساتھی موجود ہیں. اللہ رب العالمین تمام کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. یہاں ہم صرف زندہ دل ہونے کے لیے, وہ دیکھو جنید بغدادی کے قول پہ بات ختم کرتے ہیں نا, انہوں نے کہا جی ان کا ذکر کیا کرو اس سے دل میں گرمی پیدا ہوتی ہے. اب شیطان تو آ کر تو بتا, کیونکہ ہم نے خواجہ کا بیان کر کے سینہ اتنا مضبوط کر لیا ہے اب کسی کی نہیں چلے گی, اب انشاءاللہ نمازوں کی پابندی رہے گی, ذکر کی پابندی رہے گی. بولو سبحان اللہ. اب تو کچھ بھی کر لے بیٹا, اب تو کوئی ہم سے چھٹی چھڑا نہیں سکتا, گیارہویں تو کسی کا ابا بھی ہم سے نہیں چھڑا سکتا. بولو نا سبحان اللہ. حسین ابن علی کا سبیل اور شربت لگانا کسی کا ابا بھی نہیں چھڑا سکتا, صحابہ اور اہل بیت کے لیے کنڈے کی نیاز کرنا کسی کا باپ بھی نہیں چھڑا سکتا, کیونکہ اب ذکر ہم نے ان کا سن لیا کہ دل گرم ہو گئے اللہ کی محبت سے. گناہگار ہیں غدار نہیں ہیں, اسی کو اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہمیں یہ واقعات تجھے سناتے اس لیے کہ تیرا دل مضبوط رہے. اور فرما کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے ملاقات کرتے ہیں, میرے لیے محبت کرتے ہیں. تو میرے دوستو اللہ رب العالمین آپ تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین دونوں جہانوں کی عزتیں آپ کو عطا فرمائے. دور دراز کا آپ نے سفر کیا, آپ آئے ہیں, مقصد کسی پر نہ تبرا تھا نہ برتری لے جانا تھا, مقصد یہ تھا کہ دلوں کو ان سے جوڑیں کہ جن کے ناموں سے ہمارا ایمان محفوظ ہے. اللہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی, ان کے دیوے ضابطے پر عمل کرنے کی, اور ان سے قلبی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے نمازیں سکھائی وہ بھی پڑھیں, اور خود ان کی ذات سے بھی پیار کریں. بولیں سبحان اللہ. اور اللہ وہ دن خیر سے لائیں کہ خواجہ کا دربار دیکھیں. بولیں سبحان اللہ. اور اللہ رب العالمین خواجہ کی چوکٹ کی بوسہ لینے کا شرف ہم تمام کے لیے اللہ رب العالمین زندگی مقدر فرمائے. انشاءاللہ العزیز ایک اعلان سماعت فرما لیجیے آپ کہ آٹھویں سالانہ حق چار یار کانفرنس جو الحمدللہ دوراجی کے اندر ہوتی ہے، تاکہ دوراجی کے جماعت کے علاقے کے برادری کے خاص طور پر جو نوجوان ہیں ان کے عقیدے کی پختگی کے لیے اور پھر بالعموم سارے اہل سنت کے لیے، کیونکہ حق اس علاقے کا سب سے پہلے ہم پر ہے، تو سارے علاقے کے لیے الحمدللہ یہ 8 سال پہلے حق چار یار کانفرنس شروع کی تھی، جس میں حضرات صحابہ اکرام سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں منقبتوں کا نذرانہ پیش کرنا اور اللہ کے ولیوں کی شان بیان کرنے سے دلوں سے گناہ دور ہوتا ہے، تو یہ تو ولیوں کے سب سے بڑی جماعت ہے اور امت کے سب سے پہلے ولی حضرت غوث اعظم اور امت کے سب سے پہلے غوث اعظم اور امت کے سب سے بڑی ولی حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور اسی ترتیب کے ساتھ حق چار یار کانفرنس انشاءاللہ بتاریخ 23 اپریل کو بمقام دوراجی ہاؤس کے ساتھ میں انشاءاللہ منعقد ہوگی، تو انشاءاللہ العزیز آپ تمام جو ہے وہ اس میں ضرور شرکت فرمائیں، بعض ہمارے احباب موجود ہیں انشاءاللہ العزیز، مختلف پروگرامز کے سلسلے چلتے رہیں گے، مطالبہ نہیں ہے کسی سے لیکن یہ کہ سب کا حصہ ملے گا تو ایک باعث سے برکت ہے، اور اس میں خواجہ اور نسبتوں کے حوالے سے گویا کہ یہ ایک سلسلہ ہی ہے کہ جو دور دراز سے آتے ہیں ذکر سننے کے لیے مہمان ہیں ان کی خدمت اور ضیافت کی جائے، یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، تو باہر دوست موجود ہیں تو انشاءاللہ نیازیں جو اس پروگرام کے سلسلے میں ہوتی ہیں اس کے چندے کے لیے باقاعدہ ہمارے دوست باہر موجود ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں گزشتہ تقریر میں نے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی تھی، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے کر رہے ہیں، تو باہر ہمارے دوست موجود ہیں، مطالبہ کسی سے نہیں ہے نہ سوال ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر سب شامل ہوں گے تو الحمدللہ العزیز اس میں ایک برکت بھی ہے اور مہمان نوازی جو ہے وہ ایک خاص ایک شرف رکھتا ہے، اور بزرگوں کے نام پر جو جمع ہوئے ان کی خدمت کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا ایک امتیاز ہے، تو لہذا نیاز کے حوالے سے باہر افراد موجود ہیں، جو آپ سے ممکن ہو سکے آپ ضرور جو ہے کہ ان کے ساتھ اپنا مکمل تعاون کریں، میں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ 1 مئی کو انشاءاللہ العزیز ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کریں گے، لیکن میں ایک ضروری کام کے لیے 2 دن کے دورے پر ملک سے باہر جاؤں گا، اور پھر انشاءاللہ بڑی رات 4 تاریخ ہے 4 کو انشاءاللہ بڑی رات ہوگی، بڑی رات سے مراد 27ویں رات، ابھی کہیں گے بڑی رات کیوں، میں نے کہا ہمارے نزدیک یہ بڑی رات ہے، تو نہیں ہماری یہ راتیں کالی نہیں ہوتی، بالکل کبڑی کیوں ہے کہ یہ 8 گھنٹے کی 12 گھنٹے 15 گھنٹے، میں نے کہا آپ کے گھر میں بڑے کون ہے، کہا ابا ہیں، میں نے کہا 50 فٹ کے ہو، یہ کیسی بات کر دی آپ نے، میں نے کہا نہیں بڑے سے مراد بڑی رات سے مراد کیا 20 گھنٹے کی رات ہوتی، میں نے کہا آپ کے گھر میں کون بڑے، کہنے کا ابا بڑے، میں نے کہا 50 فٹ کے ہیں، تو آپ کی دہلیز تو یعنی گراؤنڈ پہ رہتے ہوں گے تو گراؤنڈ پلس 2 تک تو آپ کے صرف دروازہ لگتا ہوگا، اور پھڈا بلڈر سے یہی چلتا ہوگا کہ جناب جو ہے کہ اوپر تک دروازہ چاہیے، اس نے کہا دروازہ اوپر چاہیے تو پھر گراؤنڈ پلس 2 کی ساری بلڈنگ آپ خرید لو، کیونکہ جب ابا صرف گھسے گا تھوڑی رہے گا بھی نا، تو پھر پورے گھر میں وہ گھسے گا چلے گا، 50 فٹ کا بندہ کیسے چلے گا، کہنے کا آپ یہ کیوں اتنا لمبا کر رہے ہیں یار، بڑے سے مراد یہ کہ رتبہ بڑا ہے، تو میں نے کہا یہاں بڑی سے مراد بھی رتبہ بڑا ہے، تو انشاءاللہ 27 کی جو بڑی رات ہے وہ 4 مئی کو انشاءاللہ ہوگی، تو انشاءاللہ میرا اقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعظم المعجزات میں سے ایک بڑا معجزہ قرآن کے بعد جو ہے وہ سفر معراج و دیدار الہی ہے، انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال الحمدللہ یہ 19ویں سالانہ اس مسجد میں 19ویں سالانہ انشاءاللہ العزیز معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہوگی، اور آپ تمامی حضرات اس میں شریک ہو جائیں، اللہ رب العالمین، جی ہاں، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے میں اس حوالے سے مزید درس نظام مصطفیٰ کا اعلان ہم نے 2 کو کیا تھا، انشاءاللہ نیا اعلان بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے، یہ دونوں اعلانات آپ کے سامنے کریں گے، تو لہذا آپ 2 زانوں ہو کر بیٹھ جائیں، اور حضرت خواجہ صاحب کی بارگاہ میں فاتحہ کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے، ایک گلاس پانی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت اہل البیت ویطاہرکم تطہیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود پاک